گزشتہ سبق میں مولانا ہم نے سزا کے بارے میں پڑھا تھا. سزا مصنف نے آپ کو بتلایا تھا کہ سزا دو نثر کے اندر دو فاصلوں کا موافق ہونا ہے حرف آخر پر وے, یعنی دونوں کے آخر میں ایک ہی حرف آئے. ایک اور میں نے آپ کو چند یہاں اصطلاحات بتلائی تھی, بھائی سزا ہے, فاصلہ ہے, قرینہ. قرینہ کس کو کہتے ہیں؟ کلام کے ایک چھوٹے ٹکڑے کو جس کے ساتھ دوسرا ٹکڑا بھی ساتھ ملا ہوا ہو, اور جب کہ فقرہ عام ہے اس کے ساتھ کبھی دوسرا ٹکڑا ملا ہوگا اور کبھی دوسرا ٹکڑا نہیں ملا ہوگا. اس کے بعد فاصلہ قرینے کے آخری کلمے کو کہتے ہیں بھائی, آخری کلمے کو جی. ہاں, اور حرف روی کا بھائی یہ صرف شعر کے اندر جو ہے آخری حرف کو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ شعر کے اندر قافیے کا جو آخری حرف ہے جس پر شعر کی بنا ہوتی ہے بھائی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف روی کہتے ہیں. تو سجا کہتے ہیں دو فاصلتین کا موافق ہونا ایک دوسرے کے ساتھ حرف واحد پر. اور بعض علماء نے کیا کہا, علامہ سکاکی نے کیا کہا, انہوں نے وہ آخری کلمے کا اس طور پر ہونا کہ ان کا آخر ایک دوسرے کے دو قرینتین کے دو آخری کلمے ان کا اس طور پر ہونا, وہ دو کلمے جو ہیں وہ سجا کہلاتے ہیں, لیکن اس طور پر کہ ان کا آخر کیا ہو, ایک دوسرے کے موافق ہو. پھر اس کے بعد اس کی تین قسمیں بتلائی تھی. سجا میں ایک بات تو طے ہو گئی مولانا کہ آخر کیا ہوگا, دونوں فاصلتین کا آخر موافق ہوگا, یعنی تقفیہ پایا جائے گا. اس کو تقفیہ کہتے ہیں, موافق ہونا آخری حرف کا. پھر تقفیہ کے ساتھ ساتھ وزن بھی دو کلموں کا ایک جیسا ہوگا یا وزن ایک جیسا نہیں ہوگا؟ اگر وزن ایک جیسا نہیں تو اس کا نام ہے مطرف, اور اگر وزن ایک جیسا ہے پھر دونوں قرینوں کے باقی الفاظ تمام کے تمام یا اکثر وہ بھی ایک دوسرے کی طرح ہوں گے وزن اور تقفیہ میں. تو اگر وزن اور تقفیہ میں وہ تمام کے تمام یا اکثر ایک جیسے ہوں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ مرصع. اور اگر ایک جیسے باقی نہ ہو یا اکثر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں متوازی. اور انہوں نے یہ بھی بتلایا آپ کو کہ بہترین سجا وہ ہے جس کے اندر دونوں قرینے برابر ہوں بھائی, سارے قرینے آپس میں برابر ہوں. اور پھر دوسرے اگر سارے برابر نہ ہوں تو پھر باقیوں میں احسن وہ ہے کہ جس کے اندر اول قرینہ چھوٹا ہو اور ثانی لمبا ہو, یا اول اور ثانی چھوٹے ہوں اور ثالث کیا ہو؟ لمبا ہو. لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اول تو لمبا ہو اور ثانی کیا ہو؟ زیادہ چھوٹا ہو. اور اس کے بعد سجاؤں کی بنا جو ہوتی ہے وہ آخر کے سکون پر ہوتی ہے. تو اگر سجا کے آخر میں حروف حرکتیں ایک جیسی ہیں پھر تو حرکت بھی پڑھنا جائز, سکون بھی پڑھنا جائز. لیکن اگر حرکت ایک جیسی نہیں تو پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ سکون پڑھنا چاہیے. جیسے ما ابعدہ ما فات, ما اقرب ما ہوا آت. تو اگر حرکت ہم پڑھتے ہیں تو پہلے میں فاتا دوسرے میں آتین, پھر تو ایک جیسا نہیں رہے گا بھائی وزن. اور قرآن کے اندر بتلایا تھا سجا کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا بلکہ کیا استعمال کیا جاتا ہے عموماً؟ فواصل بھائی, فاصلہ کہا جاتا ہے. اور یہ بھی بتلایا کہ بعض علماء, یہ تو بات چاہ رہی تھی کہ سجا صرف نثر میں ہے نظم میں نہیں, لیکن بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ سجا جیسے نثر میں آتی ہے اسی طرح نظم کے اندر بھی آتی ہے. اور پھر سجا کی ایک قسم وہ ہے کہ جس کو تشتیر کہتے ہیں مولانا, اور تشتیر بھائی تو وہ یہ کہ ہر شعر کی سجا دوسرے ہر مصرے کی سجا دوسرے مصرے کی سجا سے الگ ہو. پہلے مصرے میں بھی آپ دو ٹکڑے لائے کلام کے, دو قرینے لائے, اور ان کا مثلا اختتام باطر ہو رہا ہے تو اگلے مصرے میں جو دو قرینے آ رہے ہیں ان کا اختتام کسی اور حرف پر ہوگا. اس کو کہتے ہیں تشتیر. الموازنت وہی تصا ومن ہو اے من اللفظی الموازنت, اور قسم معنوی میں سے قسم لفظی میں سے موازنہ ہے. وہی تصا بالفاصلتین ایل کلمتین الاخیرتین من الفقرتین او من المصرعین فی الوزن دون التقفیہ. بھائی سجا کے اندر آپ نے کیا پڑھا؟ کہ آخری حرف کیا ہوگا دونوں کلموں کا؟ موافق ہوگا، یعنی تقفیہ پایا جائے گا. ہاں وزن کبھی ایک جیسا ہوگا اور وزن کبھی ایک جیسا نہیں ہوگا. تو یہ عام ہے. جبکہ موازنہ جو ہے، موازنہ یہ اس کے اندر یہ بھی اسی کی طرح ہے، لیکن یہاں پر وزن ایک جیسا ہوگا اور تقفیہ ایک جیسا، تقفیہ نہیں، ایک حرف پر اختتام تو نہیں ہو رہا لیکن وزن دونوں کا ایک جیسا ہے. جیسے دیکھو ونمارق مصفوفہ وزرابی مبسوسہ، تو مصفوفہ مبسوسہ ان دونوں کا وزن کیا ہے؟ ایک جیسا ہے. البتہ قافیہ آخری حرف ایک جیسا نہیں ہے، فا ایک کے آخر میں ہے اور دوسرے کے آخر میں سا آ رہی ہے، اور یہ جو تا تانیث ہے اس کا اعتبار نہیں ہے جو وقت کی حالت میں ہا بن جائے. بھائی سمجھ میں آئی بات ہے؟ موازنہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں آخری، جس میں فاصلتین کا وزن تو ایک جیسا ہوگا لیکن آخری حرف ایک جیسا. وہی تصاب الفاصلتین، اور یہ مساوی ہونا ہے دو فاصلوں کا. ایل کلمتین الاخیرتین من الفقرتین، یعنی دو آخری کلمے دو فقروں میں سے. او من المصرعین، یا کس میں سے؟ دو مصروں میں سے. یہاں بتلایا کہ فاصلتین یا حقیقت اور مجاز دونوں میں ایک بیک وقت استعمال ہو رہا ہے، اس لیے کہ فاصلہ تو در حقیقت کس کے اندر آتا ہے؟ نثر کے اندر آتا ہے. نظم کے اندر وہ فاصلہ نہیں کہلاتا بلکہ کیا کہلاتا ہے؟ قافیہ کہلاتا ہے. لیکن یہاں پر نظم کے اندر جو آخری حرف ہے اس پر بھی کس کا اطلاق کر دیا؟ فاصلہ کا. تو یہ مجاز ہے بھائی. تو چاہے نظم میں ہو یا نثر میں ہو، آخری حرف کیا ہو وزن ایک جیسا ہوگا. تو تساوی ہے دو فاصلتین کے فل وزنی، وزن کے اندر، دون تقفیتی، نہ کہ تقفیہ میں. جیسے اللہ کا یہ قول ہے ونمارق مصفوفہ وزرابی مبسوسہ، نما اور تکیے ہوں گے مصفوفہ صف در صف، بھائی صف در صف تکیے لگے ہوں گے جنت کے اندر. وزرابی مبسوسہ، اور قالین بچھائے گئے ہوں گے. فَإِنَّ مَصْفُوفَ وَمَبْسُوسَ مُتَسَاوِيَانِ فِي الْوَزْنِ، تو مصفوفہ اور مبسوسہ جو یہ دونوں متساوی ہیں وزن کے اندر. لا فی تقفیتی، نہ کہ تقفیہ میں. اِذِ الْأُولَى عَلَى الْفَائِ وَالْوَسَّانِ عَلَى الزَّائِ، اس لیے کہ پہلا ہے وہ کس پر اختتام ہو رہا ہے؟ فا پر. وَسَّانِ، اور ثانیہ کس پر؟ سا پر. ولا عبرت بتاء التانیث فی القافیہ، اور کوئی اعتبار نہیں ہے تاء التانیث کا قافیہ کے اندر. علامہ بین فی موضعہ، جیسے کہ بیان کیا گیا ہے اپنی جگہ پر. یعنی علم قوافی کے اندر آپ پڑھیں گے آگے جا کر کہ وہ تاء جو تاء التانیث جو وقت کی صورت میں ہا بن جائے اس کا اعتبار قافیہ میں نہیں کیا جاتا بھائی. وظاہر قولہ دون تقفیتی، اور کہتے ہیں مصنف نے کیا فرمایا اوپر متن میں بھائی، کہ دو فاصلتین کا برابر ہونا وزن کے اندر نہ کہ قافیے کے اندر. یہاں دو صورتیں نکلتی ہیں، وزن میں برابر ہو اور قافیے میں کبھی بھی اور آخری حرف میں کبھی بھی موافقت نہیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ، یا یہ کہ وزن میں تو برابری کی شرط ہے لیکن قافیے میں برابری کی شرط. تو اس صورت میں پھر دو صورتیں نکل آئیں، برابری ہو بھی سکتی ہے اور نہیں. تو دیکھو پہلی صورت ہے کہ وزن میں برابری ہو اور آخری حرف میں موافقت نہ ہو، اگر ہوگی تو پھر یہ موازنہ نہیں کہلائے گا. ایک صورت یہ ہے. دوسری صورت کیا؟ نہ ہونے کی شرط ہے، یعنی ہو بھی سکتا ہے، یعنی ہونے کی شرط نہیں ہے. ہونے کی شرط نہیں ہے. صورت بھی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں بھائی؟ دیکھو مصنف نے کہا کہ وزن میں موافقت ہو، تقفیے میں موافقت نہ ہو. اس کا مطلب ہے وزن میں ہمیشہ موافقت ہونی چاہیے اور آخری حرف ایک جیسا کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. اگر آ گیا تو یہ موازنہ، ایک تو یہ مفہوم کلام کا بنتا ہے، معلوم ہو صرف وزن میں برابری ہو اور آخری حرف میں کبھی بھی موافقت. دوسرا یہ کہ وزن میں، دوسرا معنی کلام کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزن میں تو برابری کی شرط ہے، تقفیہ کے اندر ایک جیسا ہو شرط نہیں، چاہے آ جائے چاہے نہ آئے. تو پھر عام ہو جائے گا اس صورت میں. لیکن کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ تقفیہ نہیں ہونا چاہیے. وظاہر قولہ دون تقفیتی, اور ظاہر قول مصنف کا جو ہے دون تقفیتی, کہ انہ یجب فی الموازنہ عدم التساوی, کہ واجب ہے موازنہ کے اندر تقفیہ میں عدم تساوی, برابری نہیں ہونی چاہیے. حتی لا یکون قولہ تعالی فیہا سرر مرفوعات و اقواب موضوعات من الموازنت, یہاں تک کہ اللہ کا یہ قول جو ہے سرر مرفوع و اقواب موضوع من الموازنت, یہ موازنہ میں سے نہیں ہوگا. بھائی ظاہر قول یہ بتلا رہا ہے کہ کبھی بھی آخری حرف ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے, اور یہاں پر تو مرفوع موضوع دونوں کے آخر میں کیا آ رہا ہے, عین آ رہا ہے, لہذا یہ موازنہ میں سے نہیں ہے. فیکون بین الموازنہ والسجع مباینت, تو اس صورت میں موازنہ اور سجع کے درمیان کیا ہے, مباینت ہے, دونوں ایک دوسرے کے مباین ہیں. اس لیے کہ سجع کے اندر تو تھا کہ آخری حرف ہمیشہ ایک جیسا ہونا چاہیے, اور یہاں ہے کہ آخری حرف کبھی بھی ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. الا علی رأی ابن الاثیر, ہاں مگر ابن الاثیر علامہ ابن الاثیر کی رائے کے مطابق, فإنہ وہ الگ تعریف کرتے ہیں سجع اور اس موازنہ کی, فإنہ یشترط فی السجع التساوی فی الوزن والحرف الاخیر, اس لیے کہ وہ شرط لگاتے ہیں سجع کے اندر کہ برابری ہونی چاہیے وزن میں بھی اور حرف مصنف نے تو کہا تھا سجع میں صرف حرف اخیر میں موافقت ہونی چاہیے, وزن میں برابری ضروری, لیکن علامہ ابن الاثیر کیا فرماتے ہیں کہ وزن میں بھی ساتھ برابری ہونی چاہیے اور حرف اخیر تو ہوگا ہی ایک جیسا, اور موازنہ کے اندر وزن میں برابری ہونی چاہیے نہ کہ حرف کے اندر. یعنی وزن میں برابری کی شرط ہے اور حرف میں برابری کی شرط آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا. فنحو شدید و قریب من الموازنت دون السجع, تو ان کے قول کے مطابق مولانا شدید اور قریب یہ موازنہ میں سے ہیں, اس لیے کہ دونوں کا وزن ایک جیسا ہے لیکن آخری حرف دونوں کا ایک جیسا نہیں ہے. دون السجع لیکن سجع میں سے نہیں ہے, اس لیے کہ سجع کے اندر تو وزن بھی ایک جیسا ہونا چاہیے اور آخری حرف بھی. وہ اخص من الموازنت, اس صورت کے اندر مولانا سجع خاص ہو جائے گی. کس سے؟ دیکھو سجع کے اندر ایک ہی صورت ہے, کیا وزن بھی ایک جیسا ہو, علامہ ابن الاثیر کے قول کے مطابق وزن بھی ایک جیسا اور آخری حرف بھی, جبکہ موازنہ میں دو صورتیں ہیں وزن بھی ایک جیسا اور آخری حرف بھی ایک جیسا, اور وزن ایک جیسا اور آخری حرف ایک جیسا نہ ہو, اس میں دو صورتیں, اس میں ایک ہی صورت, تو عام کون ہوا؟ سجع. ہاں موازنہ عام ہوا اور سجع کیا ہو؟ خاص. صحیح. وہ اذا تساوى الفاصلتين في الوزن دون التقفيه, اور جب برابر ہوں دونوں فاصلے وزن کے اندر. نہ اچھا بھائی, یہ پھر اسی کی طرح جیسے کون سی گزرا تھی قسم, اس میں ترسیع گزری تھی بھائی. موازنہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کہ آخری حرف کے اندر وزن کیا ہو, وزن ایک جیسا ہو لیکن حرف آخری ایک جیسے نہ ہو. کہتے ہیں آخری حرف میں جب وزن ایک جیسا ہو تو باقی قرینے کے جو الفاظ ہیں ان میں بھی وزن اور تقفیہ کے اندر برابری ہوگی یا برابری نہیں ہوگی. اگر برابری ہے تو پھر اس کا نام کیا ہے؟ مماثلہ. اور اگر برابری نہیں, اچھا پھر تو وہ عام موازنہ ہے. تو موازنہ کے اندر آخری کلمے کو کیا ہونا چاہیے؟ وزن کیا ہونا چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے. چلو آخری کلموں کا تو وزن برابر ہوا, باقی کلموں کے اندر دیکھو اگر باقیوں کے اندر بھی وزن اور تقفیہ ہے ایک دوسرے کے مقابل میں تو پھر یہ مماثلہ کہلائے گا. فَإِنْ كَانَ مَا فِي أَحَدِ الْقَرِينَتَيْنِ مِنَ الْأَلْفَاظِ وَأَكْثَرُهُ مِثْلَ مَا يُقَابِلُهُ مِنْ جَهَةِ الْأُخْرَى فِي الْوَزْنِ, اگر مولانا وہ جو ایک دو قرینوں میں سے ایک کے اندر الفاظ ہیں یا ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مثل ہوں اس کے جو ان کے مقابل ہیں قرینہ اخرا میں سے, ایک قرینے کے الفاظ دوسرے قرینے جیسے ہیں, فی الوزنی وزن کے اندر, سوا ان کا نا یماثل فی تقفیتی اولا, ہاں وزن میں ایک جیسے ہونے چاہیے, تقفیہ میں مماثلت ہو یا تقفیہ میں مماثلت نہ ہو باقی الفاظ میں. خاص کی گئی ہے یہ نوع موازنہ کی مماثلہ کے اسم کے ساتھ, اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ مماثلہ. وہی لا تختص بالنصر, اور یہ خاص نہیں ہے نصر کے ساتھ. کما توہم البعض من ظاہر قولہم, بھئی بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ جو ہے موازنہ یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ نثر کے ساتھ یا مماثلہ. تو اور بعضوں نے کیا کہا کہ یہ صرف, بعضوں نے کہا صرف نثر میں ہے, بعضوں نے کہا صرف نظم میں ہے. کہتے ہیں نہیں بھائی, علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ نظم اور نثر دونوں میں جاری ہوتا ہے. وہی الا تختص بالنثری, اور یہ جو ہے وہ خاص نہیں ہے نثر کے ساتھ, جیسے کہ بعضوں نے وہم کیا ہے. من ظاہر قولہم تساوی الفاصلتین, تساوی الفاصلتین مصنف نے کیا ذکر کیا تھا متن میں؟ تساوی برابر ہونا فاصلتین کا, اور فاصلتین میں نے بتلایا صرف کس میں آتے ہیں؟ نثر میں. لیکن یہاں حقیقت میں بھی ہے مجاز یعنی نظم بھی مراد ہے. تو ظاہر فاصلے کے لفظ سے تو یہی ہوتا تھا یہ صرف کس میں جاری ہوتا ہے؟ نثر میں. تو وہ انہوں نے اس پر خاص کیا اس کو نثر کے ساتھ, فاصلتین کے لفظ سے وہ یہ سمجھے تو یہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے نثر کے ساتھ. ولا بن نظمی, اور یہ نظم کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے. علامہ ذہب الیہ الباز, بنا پر اس کے جس کی طرف بعض دیگر علماء گئے ہیں. بل یجری فی القبیلتین, بلکہ یہ دونوں قبیلوں میں جاری ہوتا ہے یعنی نظم میں بھی جاری ہوتا ہے. اور فلذلک اورد لهما مثالین, اسی لیے مصنف اس کی دو مثالیں لائے, ایک نثر ایک نظم کی. نحو وآتیناهما الکتاب المستبین وہدیناهما الصراط المستقیم. تو دیکھو اب جی فاصلہ کیا ہے, پہلے کے اندر مستبین, دوسرے کے اندر. تو دیکھو مستبین مستقیم وزن ایک جیسا لیکن آخری حرف ایک جیسا نہ, ایک میں نون ہے ایک میں میم ہے. اور باقی کلمات دیکھ لو مولانا, آتیناہما ہدیناہما الکتاب الصراط, یہ تھی نثر کی مثال. اب شعر کی مثال, محل وحشی الا انہا تا اوانسو قن الخط الا ان تلک زوابلو. شاعر کہتا ہے یہ جو عورتیں ہیں بھائی یہ آنکھوں, ان کی آنکھیں بڑی بڑی اور حسین ہوتی ہیں, تو یہ جنگلی گائے کی طرح ہے کہ اس کی بھی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں, اور حسن میں ان کی مثال ذکر کی جاتی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ یہ جو ہے ان میں ایک بات زائد ہے جو اس جنگلی گائے میں نہیں, کہ یہ کیا ہوتی ہیں, ان کی باتیں پسندیدہ ہوتی ہیں اور یہ قابل انس ہوتی ہے, جبکہ ان کے مقابلے میں جنگلی گائے کیا ہوتی ہے, انسان سے دور بھاگنے والی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ان کی طرح ہے لیکن ان میں ایک صفت زائد ہے کہ وہ جو ہیں وہ بھاگتی ہیں انسان سے, اور یہ جو ہوتی ہیں عورتیں کیا ہیں, قابل انس ہیں. کانا خطی, یہ عورتیں جو ہیں خطی نیزے کی طرح ہے. خط ایک جگہ کا نام ہے, وہاں کے نیزے مشہور تھے. تو یہ ان خطی نیزوں کی طرح ہے سیدھے قد میں, قد کے سیدھے ہونے میں. الا ان تلکل قنا زوابلو, مگر وہ جو نیزے ہیں وہ پتلے ہوتے ہیں یا مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. زوابل زابل کی جتلے یا مرجھائے, وہ نیزے پتلے ہوتے ہیں اور یا مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ عورتیں ان میں وصف زائد ہے کہ ان کا بدن گداز ہوتا ہے یا یہ بارونق ہوتی ہیں. یہ کیا ہوتی ہیں؟ بارونق. تو وہ نیزے پتلے ہوتے ہیں اور یہ عورتیں کیا ہیں؟ گداز بدن والی. یا وہ نیزے کیا ہوتے ہیں؟ مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ بارونق ہوتی ہیں. عورتوں کی تاریخ. محل وحش جمع محاتین, یہ مہا دونوں طرف پڑھتے ہیں بھائی. محل وحش جمع محات, یہ محات کی جمع ہے. وہی البقرۃ الوحشیہ, یہ بقرہ وحشی کو کہتے ہیں. الا ان ہاتا ہذہ النساء, مگر یہ جو عورتیں ہیں. اوانس, اوانس جمع ہے آنسا کی, نیک دل خوش کلام اور قابل انس لڑکی کو کہتے ہیں. نیک دل خوش کلام اور قابل انس لڑکی. قنا الخطی, قنا جمع ہے قنات کی, نیزے کو کہتے ہیں. خطی نیزے ہیں یہ. الا ان تلک القنا زوابلو, مگر یہ کہ وہ نیزے کیا ہیں؟ زوابل جمع ہے کس کی؟ زابلن کی. پتلے کو بھی کہتے ہیں, مرجھائے ہوئے کو بھی کہتے ہیں. وہذہ النساء نواظر, اور یہ عورتیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ نوازے تر و تازہ اور بارونق بھائی. والمثالان مما يكون اكثر ما في احد القرينتين مثل ما يقابل من الاخرى لعدم. اچھا کہتے ہیں یہ دو مثالیں اس قسم کی ہیں جس کے اندر اکثر الفاظ کیا ہیں بھائی, آخری کلموں کا وزن تو ایک جیسا ہے, باقی الفاظ جو ہیں قرینے کے ان میں سے اکثر ایک دوسرے جیسے ہیں وزن کے اندر, سارے نہیں ایک جیسے بھائی. سمجھ میں آیا؟ دیکھو کہ لعدم تماثل آتیناہما وہدیناہما, اس لیے اکثر اس لیے کہ پہلی مثال کے اندر آتیناہما اور ہدیناہما کا وزن ایک نہیں. آتینا الف دیکھو حمزہ متحرک ہے اور اس کے بعد الف ہے آتینا, اور یہاں کیا ہے ہدینا, پہلے دونوں متحرک, حالانکہ وہاں پہلا متحرک اور ثانی کیا ہے ساکن ہے. وَقَضَى هَاتَا, اور شعر کے اندر ہاتا اور تلکا والا نہ آیا تو ہاتا اور تلکا کا وزن نہیں, اس لیے کہ ہاتا میں ثانی ساکن ہے اور تلکا میں بھی ساکن, اور ہاتا کے اندر سال بلکہ چار حروف ہیں, ثالث متحرک ہے اور رابع پھر ساکن ہے جبکہ تلکا میں اس طرح نہیں ہے. تو دیکھو دونوں میں ایک ایک لفظ بتلا دیا علامہ طبرانی نے کہ یہ ایک جیسا وزن ان کا نہیں, تو یہ وہ مثال ہے جس میں سارے الفاظ ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ اکثر ہیں. وہ مثال الجمیع, مثال ساروں کی مولانا, جس کے اندر سارے ایک قرینے کے الفاظ کا وزن دوسرے کے قرینے کے الفاظ کی طرح ہو, یہ ابو تمام کا شعر ہے. فاجحم لما لم یجد فیک مطمعا واقدم لما لم یجد عنک محربا. شعر کے بارے میں کسی اپنے کسی کی تعریف کر رہا ہے شاعر, تو کہتا ہے وہ شعر جو تھا اس شعر کے ساتھ کوئی لڑائی کی, یا تو کہتا ہے فاجحما, شعر چونکہ انسان کو کھا لیتا ہے لیکن شاعر کہتا ہے کہ میرا ممدوح جو ہے اتنا بہادر ہے اور اتنا قوی ہے کہ شیر کو اس کے اندر کوئی امید نہیں تھی کہ یہ میرے قابو آ جائے گا اور اس کو میں کیا کر لوں گا کھا لوں گا. تو فاجحما, پس وہ رک گیا باز رہا, لما لم یجد فی کا مت ما, جب اس نے تیرے اندر کوئی امید نہیں پائی, اپنے قابو میں آنے کی کوئی امید نہیں پائی تو شیر کیا ہوا رک گیا. لیکن پھر اس نے دیکھا, پھر اس شیر نے آپ پر حملہ کر دیا, کہتے ہیں لیکن یہ جو حملہ اس نے کیا اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہ بڑا بہادر تھا, بلکہ اس لیے کہ اب اس کو کوئی راہ فرار نظر ہی نہیں آئی کہ بس اب تو میری خیر نہیں, یہ شخص میرے سامنے آ گیا ہے تو مجبور ہو کر اس آپ پر کیا کیا حملہ کیا, اپنی بہادری کی وجہ سے حملہ نہیں کیا. وَأَقْدَمَا, اور اس نے پیش قدمی کی, لما لم یجد عنک محربا, جب اس نے آپ سے کوئی بھاگنے کی جگہ نہ پائی. تو دیکھو سارے ایک جیسے ہیں, اجحما اقدما لما لم یجد, لما لم یجد عنک فیک محربا مسمع, سارے کیا ہیں کلمات وزن. واکثر مداحی ابی الفرج الرومی, اور اکثر مدحیہ قصیدے جو ہیں ابو الفرج رومی کے, من شعراء العجمی, عجمی شاعروں میں سے, علی المماثلتی, وہ کس پر ہیں مماثلت پر ہیں. سمجھ میں آیا؟ شعراء عجم میں سے یہ, تو یہ فارسی شاعر گزرا ہے اور اس کے کہتے ہیں اکثر اشعار مماثلت پر ہیں, یعنی وزن میں تمام دونوں قرینتین کے الفاظ ایک جیسے ہوتے ہیں. وقد اقتفا, اقتفا کا معنی اقتدا کرنا, کسی کے پیچھے چلنا. وقد اقتفى الانوری اثره فی ذلک, اور تحقیق اس کے پیچھے چلا ہے انوری شاعر بھی, اثره اس کے نشانات پر, فی ذلک اس چیز میں, انوری شاعر جو ہے وہ بھی اسی کے نشانات پر چلا ہے, اسی کا طرز اس نے اختیار کیا ہے, اور اس کے بھی اکثر اشعار کیسے ہیں مماثلت والے ہیں کہ جن کے اندر کیا ہے فاصلتین کے وزن کے ساتھ ساتھ باقی کلمات کا وزن بھی کیا ہے ایک جیسا اکثر کا. وَمِنْ هُوَائِمِنَ اللَّفْزِي الْقَلْبُ, اور لفظی میں سے قسم قلب ہے. قلب اس کو کہتے ہیں مولانا کہ کلام جو ہے آپ شروع سے پڑھنا شروع کریں یا آخر کی طرف سے پڑھیں, دونوں طرف سے ایک ہی لفظ بنتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کلام کا کمال کا, آپ کا کلام آپ کا کمال ہے, کلام کا, یہ لکھو ذرا لفظ لکھو سامنے لکھو اپنے بھائی, کلام کا کمال کا, لکھ لیا بھائی، کلاموں کا کمالوں کا. اچھا اب ذرا آخر سے دیکھو، آخر میں کیا آ رہا ہے مولانا؟ کاف، اس کے بعد لا، اس کے بعد کیا بنا؟ کلا، پھر آگے میم، کیا بنا؟ کلام، اس کے بعد کاف، کلاموں کا. آگے پڑھو بھائی، اس کے بعد کیا ہے جی؟ پھر کاف ہے، اس کے بعد میم، کما، پھر کیا ہے؟ کما، پھر لام، کمال، پھر کاف، کمالوں کا. وہی کلام جو کلاموں کا کمالوں کا ادھر سے بن رہا ہے، الٹی طرف سے پڑھیں پھر بھی وہی بن رہا ہے، کلاموں کا کمالوں کا. سمجھ میں آئے بھائی؟ یا جیسے قرآن میں آیا مولانا، کلن فی فلک، کلن فی فلک، کلن فی فلک. اب آخر سے ذرا پڑھو، کاف لام کلن، پھر فا، پھر یا، کلن فی، پھر فا لام کاف، کلن فی فلک دونوں طرف سے. یا جیسے قرآن میں آیا ہے مولانا، ربک فکبر، ربک فکبر، آخر سے پڑھیں ربک فکبر، اسی طرح بنے گا بھائی. اس کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ قلب کہتے ہیں. کہ کلام کو ایک طرف سے پڑھیں یا دوسری طرف سے پڑھیں، دونوں طرف ایک ہی الفاظ بنے بھائی. وہ اور قسم معنوی میں سے قلب ہے، وہ یقون الکلام و بحیث العقد ہوا ابھی ہر فی الاخیر الى الاول کان الحاصل بعینہ ہوا ھذا الکلام. اور وہ یہ وہ کلام کا اس طور پر ہونا ہے کہ اگر آپ اس کو عکس کر دیں، الٹ دیں، ودب بدات بحرف الاخیر الى الاول، اور شروع کریں آپ اس کے حرف اخیر سے اول کی طرف، کان الحاصل بعینہ ہوا ھذا الکلام، تو حاصل بعینہ یہی کلام ہوگا. وَجْرِ فِي النَّظْمِ وَالنَّثْرِ، اور یہ نظم میں بھی جاری ہوتا ہے اور نثر میں بھی. کقول ہی، جیسے شاعر کہتا ہے، مَوَدَّتُهُ تَدُومُ لِكُلِّ حَوْلٍ وَهَلْ كُلٌّ مَوَدَّتُهُ تَدُومُ، مَوَدَّتُهُ تَدُومُ، اس کی محبت دائم رہتی ہے، لِكُلِّ حَوْلٍ لَمْ، وقت کے لئے، ہر خوف کے وقت. میرا ممدوح جو ہے وہ بڑا محبت کرنے والا ہے، دوستی اور وفادار ہے، یہاں تک اس کی محبت خطرات اور خوف کے وقت بھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں اسی پہلے ہی کی طرح باقی رہتی ہے. وَحَلْ كُلٌ، کلن مولانا یہ تنوین اس پر پڑھیں، مَوَدَّتُهُ تَدُومُ، اَيْ كُلٌ تنوین عوض ہے مضافن الیہ کا، اَيْ كُلُّ وَاحِدٍ یا كُلُّ رَجُلٍ کر لیں. وَحَلْ كُلُّ رَجُلٍ، اور کیا ہر شخص جو ہے، مودتہ تدوم، اس کی محبت باقی رہنے والی ہے، یعنی کسی اور استفہام انکاری ہے، کسی اور شخص کی محبت باقی نہیں رہتی، لیکن میرا ممدوح جو ہے خطرے اور خوف کی حالت کے باوجود اس کی محبت کیا ہے؟ باقی رہتی ہے، اس کی وفا کی تعریف کر رہا ہے. اب دیکھو یہ تو ترجمہ تھا، اب ذرا آخر سے دیکھو، میم واو دال تا، مودت ہا، مودتہ، دیکھ رہے ہو بھائی، پھر تا دال و میم، تدوم مودتہ تدوم، پھر آگے لام کاف لام، لکل ہا و لام، لکل ہولن، پھر وہی بن گیا ہمارا نا، آخر سے بھی پڑھا تو وہی بن گیا. فی مجموع البیتی، تو دیکھو پورے شعر کو الٹ دیں تو دوبارہ وہی شعر آپ کو حاصل ہوگا، پورے شعر کے اندر ہے یہ قلب. وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي كُلٍّ مِّنَ الْمِصْرَعَيْنِ، یہ تو تھا پورے شعر کو الٹا تو پورا شعر بن گیا، کبھی کبھی پورے مصرے کے اندر ہوتا ہے، ایک مصرے کو الٹ دیں تو دوسرا بن جاتا ہے، دوسرے کو الٹ دیں تو پہلا بن جاتا ہے. وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ فِي كُلٍّ مِّنَ الْمِصْرَعَيْنِ، اور کبھی دونوں مصروں میں ہوتا ہے. کَقَوْلِ، جیسے شاعر کہتا ہے، اَرَانَ الْإِلَاهُ، یہ ایک مصرا، ہلالاً انارا، دکھایا ہمیں معبود اللہ نے ہلالاً، ایسا چاند، انارا جو روشن ہے، اللہ نے ہمیں ایسا ہلال دکھایا جو کیا ہے؟ روشن ہے. تو انا اران الالہ ایک مصرا، ہلالن انارا یہ دوسرا مصرا. اب مولانا ذرا دوسرے مصرے کو الٹا آخر سے پڑھیں، یا مولانا پہلے کو الٹیں، ذرا صرف پہلے کو الٹیں، اران الالہ کو، ہا لام الف ہلا پھر آگے لام ہلال، پھر الف ہلالن، پھر انارا بن رہا ہے. دیکھو پہلے مصرے کو الٹاؤ تو کیا بن رہا ہے؟ دوسرا مصرا. اور دوسرے کو الٹاؤ تو کیا بن رہا ہے؟ پہلا بن رہا ہے. وفی تنزیل، اور قرآن میں بھی آئی ہے مولانا، کل فی فلک وربک فکبر، والحرف المشدد فی حکم المخفف، اور حرف مشدد بھی مخفف کے حکم میں ہوتا ہے. وقد یکون ذلک فی مفرد، اور کبھی کبھار یہ صرف ایک مفرد کلمے میں بھی ہوتا ہے، جیسے سلس، سلس یا سلس. تو سلس مولانا دیکھو، سین لام سین، اس کو آخر سے پڑھو، پھر بھی سین لام سین. وتغایر القلب بهذا المعنى لتجنيس القلب ظاہر. بھائی سنت جناس میں بھی ہم نے پڑھا تھا، جناس القلب آیا تھا وہاں بھائی، کہ لیکن کہتے ہیں بھائی جناس ایک وہ جناس القلب ہے، یہ صرف قلب ہے، دونوں میں فرق ہے. قلب کے اندر کیا ہوتا ہے؟ قلب کے اندر ایک مفرد کلمے کو الٹے ہیں تو دوبارہ وہی کلمہ حاصل ہوتا ہے، جبکہ تجنیس القلب میں ایک کلمے کو الٹے ہیں تو دوسرا کلمہ بن جاتا ہے. اوراتینا روحاتینا، تو دیکھو الٹ دینے سے دوسرا کلمہ بن رہا تھا، وہی کلمہ نہیں، جبکہ یہاں سلیس اس کو الٹے ہیں تو دوبارہ کیا بن جاتا ہے؟ تو جناس القلب میں نیا کلمہ بنتا ہے، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہی کلمہ بنتا ہے. نیز وہاں پر دونوں لفظوں کو ذکر کرنا واجب ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہی لفظ اسی کے اندر مولانا قلب آتا ہے، دوبارہ ذکر نہیں کیا جاتا. وَتَغَايُرُ الْقَلْبِ بِهَذَا الْمَعْنَى، اور مولانا قلب کا مغایر ہونا، یہ جو قلب ہم نے ذکر کیا یہ اس غیر ہے اس معنی کے اعتبار سے. کس سے غیر ہے؟ لِتَجْنِيسِ الْقَلْبِ، تجنیس قلب سے غیر ہونا اس کا ظاہر مولانا ظاہر ہے. فَإِنَّ الْمَقْلُوبَ هُنَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عین اللفظ الذی ذکر، اس لیے کہ مقلوب کا یہاں پر واجب ہے کہ بعین ہی وہی لفظ ہو جس کو ذکر کیا گیا ہے. جو لفظ سلس ذکر کیا اس کو قلب بھی کر دیں تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہی لفظ ہونا چاہیے، بخلاف سما، بخلاف وہاں کے تجنی جناس القلب میں، کہ وہاں اس ایک لفظ کو الٹتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ دوسرا لفظ بن جاتا ہے. ویجب السما، اور واجب ہے وہاں پر، سما اس میں اشارہ بعید کے لیے، واجب ہے وہاں ذکر اللفظین جميعا بخلاف ہا ہونا، دونوں لفظوں کا وہاں پر ذکر کرنا ضروری، جبکہ یہاں پر وہی ایک لفظ ہوگا کیونکہ اس کو الٹتے ہیں تو وہی بنتا ہے. ومنہ ای لفظی، اور لفظی کس میں؟ لفظی میں سے ہے التشریع، تشریع بھی ہے. ویسمى التوشیح وذل قافیتین، اس کو توشیح بھی کہتے ہیں، ذل قافیت دو قافیوں والا بھی کہتے ہیں. وہ بنا البیت علی قافیتین، اور وہ بنا ہے شعر کی دو قافیوں پر. یصح المعنى عند الوقوف علی کل منہما، کے صحیح ہو معنی دونوں میں سے جس پر بھی وقوف کر لیں. یاد رکھو مولانا یہ جو اشعار آپ پڑھتے ہیں عربی کے، بلکہ اسی طرح ہر زبان میں ہوتا ہے، یہ اشعار کے خاص اوزان ہوتے ہیں بھائی، خاص اوزان ہوتے ہیں. تو اگلے سال آپ پڑھیں گے بھی علم العروض اور علم القوافی بھائی، اس کے اندر ذکر کریں گے. ہر شعر کا خاص وزن ہوتا ہے، یہ فن امام خلیل نے، امام خلیل جو ہیں اس کے موجد ہیں اس فن کے، انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا فن سکھلا دیجئے جو اس سے پہلے کسی کو آپ نے نہیں سکھلایا. تو چنانچہ کہتے ہیں ایک دن اس میں سے گزر رہے تھے، یہ لوہاروں کے بازار میں سے گزر رہے تھے، لوہاروں کے ہتھوڑے چل رہے تھے، ٹھک ٹھک کی آوازیں ہر طرف آ رہی تھیں. انہوں نے غور کیا ان پر، غور کیا تو ان میں ایک کیا تھا، ترنم تھا، ایک خاص قسم کا وزن بن رہا تھا ان کے آپس میں ٹکرانے سے بھائی ساروں کے. اور اس سے پھر انہوں نے کیا کیا، یہ علم عروض کو ایجاد کیا بھائی، اور الفا عروض کو، سمجھ میں آیا بھائی؟ اور تو دیکھیے مولانا، جیسے دیکھو بھائی اگلے صفحے پر ہے، یا خاطب الدنیا دنیتی انہا شرق الردا و قرارت الاقدار. دیکھو وزن بتاتا ہوں بھائی، یا خاطب مستفعل دنیا دنی مستفعل یتی انہا متفاعل شرق الردا متفاعل و قرارت المتفاعل اقداری مفعول. یہ وزن بن رہا ہے، آپ خود غور کریں یہ وزن بن رہا ہے نہیں؟ دیکھو یا خاطبد مستفعل، روانگی دونوں میں ایک جیسی ہے یا نہیں؟ یا خاطبد مستفعل دنیت دنی مستفعل متحرک کے مقابلے میں متحرک آ رہا ہے، ساکن کے مقابلے میں ساکن آ رہا ہے، یا پہلا متحرک ثانی کیا ساکن مست، پہلا متحرک ثانی ساکن خا، پہلا متحرک ثانی تف مستف، تا متحرک فا ساکن، تابد فاس متحرک بابی متحرک اور دال کیا ہے ساکن، عیلون عائن متحرک لام متحرک اور نون ساکن. تو دیکھو مستفعلن یا خاطبت مستفعلن بالکل ایک جیسا وزن بن رہا ہے آخر تک، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ اگلے سال آپ پڑھیں گے، اوزان ہوتے ہیں کافی، بحریں ہوتی ہیں کا گہرے ہیں مولانا، اور بحر طویل ہے، بحر مدید ہے، بحر خفیف ہے، رجز ہے، اور ہر ایک کے اوزان ہیں. چنانچہ یہ انہوں نے پھر غور کیا مولانا، اوزان بنائے بھائی، ایک چیز ذہن میں اللہ نے ڈال دی بتلا دیا، اب وہ عربی انہوں نے پھر یہ تو یہ امام خلیل، اس سے پہلے یہ فن تھا ہی نہیں، اس کے بعد دیکھو ذوق کی چیز ہے یہ. عرب کے پرانے پرانے سارا کلام اٹھا کر دیکھا، اس وقت علم عروض تھا بھی نہیں، کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ یا خاطبت مستفعل وزن ہے، نہیں، بس وہ اپنے ذوق کے مطابق ایسے شعر تھے ان کے، جو شعر اٹھاتے اس کا ایک خاص وزن بن رہا ہوتا تھا. پہلے مصرے سے ایک وزن شروع ہوا تو آخر تک وہی وزن چلتا رہتا ہے. تو سارے اشعار ان کے، یعنی ذوق ہی ان کا اتنا اعلیٰ تھا، اتنا اعلیٰ کہ سارے انہوں نے باقاعدہ اوزان پر کہے تھے، غیر وزن پر نہیں. تو مولانا بہت سی بحریں ہیں، تو یاد رکھو یہ جو اوزان ہوتے ہیں، یہ جو میں نے مستفعل متفاعل فعول کہا، ان کو کہتے ہیں تفاعیل. کیا کہتے ہیں؟ تفاعیل کہتے ہیں. یہ اجزاء ہیں، یہ مل کر ایک شعر بناتے ہیں. پہلے مصرے میں بھی دو تین یا چار ہوں گے، دوسرے مصرے میں بھی یہ دو یا تین یا چار آئیں گے ان میں سے، یہ اجزاء شعر ہیں، اجزاء شعر. پھر مولانا پہلا مصرہ ہوتا ہے، اس پہلے مصرے کا جو آخری یہ جو وجز ہے یہ کہلاتا ہے عروض بھائی. کیا کہلاتا ہے؟ عروض کہلاتا ہے. اور دوسرے مصرے کا جو آخر ہے وہ ضرب کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ یہاں آیا اقداری، یہ ضرب ہے. کیا ہے؟ ضرب ہے. پھر ہر بحر کے اندر یہ ضربیں مختلف ہیں، کسی کا وزن فعول آ رہا ہے، کسی کا فعولن آ رہا ہے، کسی کا مستفعلن آ رہا ہے، کسی کا متفاعلن آ رہا ہے. تو ضرب کے بدلنے سے اور عروض کے بدلنے سے قسمیں بدلتی جاتی ہیں. جیسے یہ بحر کامل کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اس کی نو ضربیں ہیں مولانا، یعنی بحر کامل جو ہے اس میں چھ مرتبہ متفاعلن آتا ہے. پہلے مصرے میں بھی تین دفعہ آئے گا متفاعلن متفاعلن متفاعلن، دوسرے مصرے میں بھی آئے گا متفاعلن متفاعلن متفاعلن. سمجھ میں آیا؟ یہ اجزاء. تو پہلے جملے کا جو پہلے مصرے کا آخر کیا کہلاتا ہے؟ عروض. دوسرے مصرے کا آخر کیا کہلاتا ہے؟ ضرب. اور تو یہ مولانا اب اس کا وزن بدلتا جاتا ہے بعض اوقات. تو کتنے بحر کامل میں کتنی ضربیں ہیں میں نے بتایا؟ نو ہیں. کتنی ہیں؟ یہ نو قسم پر ہیں مولانا. یہ تھوڑا ایک میں، ایک کے آخر میں آئے گا متفاعلن، دوسرے کے آخر میں کیا آئے گا؟ مستفعلن، ایک کے آخر میں کیا آئے گا؟ فعولن وغیرہ. بنتے اسی متفاعلن سے، اسی متفاعلن کے اندر مولانا ایک دو کو حذف کر دیں مستفعلن بن جائے گا. کیسے؟ متفاعلن متفاعلن، اس متفاعلن کی تا کو ذرا ساکن کر دو، کیا بن گیا؟ جی متفاعلن. تو اب متفاعلن جو ہے ذرا ثقیل ہے، تو اس کو بدل دو مستفعلن، وزن ایک ہی ہے. مستفعلن بنایا نہیں مولانا؟ تو عروض میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے، آپ پڑھیں گے تفصیل سے. ویسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے اس سند کی بات انہوں نے چھیڑ دی، تو دیکھو متفاعل سے کیا بن گیا مستفعل. تو اب وہی بحر کامل ہے لیکن متفاعل کے بجائے آخر میں ایک حرف کو ساکن کر دیتا ہے شاعر, تو وہ وزن بدل کے کیا بن گیا مستفعل, تو یہ الگ ضرب ہوئی. پھر بعد میں کیا کرے گا ایک آخر سے حذف ہی کر دے گا, وہ پھر نیا وزن بن جائے گا مولانا, تو وہ پھر دوسری ضرب بن گئی. بعض اوقات دو حرف حذف کر دے گا مولانا, وہ ایک نئی قسم بن گئی, وزن بن گیا, وہ پھر تیسری ضرب بن گئی. تو اس طرح کتنی ضربیں ہیں؟ نو ضربیں بھائی. تو سنت کس سنت کی بات کر رہی ہے؟ تشریع کی سنت. ادھر توجہ کرو بھائی, سنت تشریع اس کو کہتے ہیں کہ شاعر ایسا شعر کہتا ہے جس میں دو قافیے ذکر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ قافیہ کس کو کہتے تھے؟ شعر کے آخری کلمے کو دو قافیے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مولانا پہلا مصرع ہے, یہ دوسرا مصرع ہے, اس کے آخر میں سے ایک دو لفظوں کو اڑا دیں تو پھر بھی پورا شعر بنے گا. پھر بھی کیا بن جائے گا؟ پورا شعر بنے گا. کس طرح؟ لو بھائی قلم ذرا دو. دیکھو بھائی, یہ ایک مصرع, یہ دوسرا مصرع, اس کا وزن کیا ہے؟ متفاعلن متفاعلن متفاعلن. اس کا وزن بھی کیا ہے؟ متفاعلن متفاعلن متفاعلن. یہ قافیہ ہے اس کا, یہ کیا ہے؟ لیکن شاعر ایسے طریقے پر لے کر آتا ہے کہ اس میں سے شعر میں سے یہ دو حرف آپ گرا دیں, اب بھی یہ پورا شعر ہے. لیکن کس طرح؟ اب یہ والا جز اس کے ساتھ جوڑ دو. اب کتنے ہو گئے؟ دو دو ہو گئے. تو شعر پھر بھی بن جائے گا. ہاں, پہلے جہاں سے دوسرا مصرع شروع ہو رہا تھا, ذرا پیچھے سے آپ کو دوسرا مصرع شروع کرنا پڑے گا. سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو دو قافیوں پر رکھتا ہے, اس کی شعر کی بنا کرتا ہے, ایک کو ہٹا دیں تو دوسرا قافیہ آ جاتا ہے. وزن اتنا کمال کر مولانا کہ ایک شعر میں گویا دو وزن اکٹھے آ رہے ہیں. ایک کو گرا بھی دیں تو پھر بھی شعر رہے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب یہ خراب ہو گیا, اب شعر نہیں رہا. دیکھیے بنا البیتیالہ قافیتین, وہ بنا کرنا ہے شعر کی مولانا دو قافیوں پر. یصح المعنی, صحیح ہو جاتا ہے معنی, عند الوقوف علی کل منہما, دونوں میں سے کسی ایک پر بھی وقف کرنے پر. پہلے پہ وقف کر لیں پھر بھی شعر پورا, دوسرے پر وقف کر لیں پھر بھی شعر پورا. ای من القافیتین, دونوں قافیوں میں سے. فین قیلا, بھائی مصنف نے کیا ذکر کیا؟ بنا کرنا ہے شعر کی دو قافیوں پر کہ مانا صحیح رہے گا. آپ جس پر بھی وقف کریں, کیا کہا؟ جس پر بھی وقف کر لیں مانا کیا رہے گا شعر کا. بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی مانا کے ساتھ وزن بھی کہنا چاہیے, کیونکہ شعر بغیر وزن کے کبھی نہیں آتا. تو مصنف کو کہنا چاہیے مانا بھی صحیح رہے گا اور وزن بھی صحیح رہے گا. تو علامہ تفتزانی آگے جواب دیں گے کہ بھائی انہوں نے کہا نہیں قافیتین, کیا کہا؟ اور قافیہ آتا ہی شعر میں ہے, اور شعر کہتے ہی اس کو ہیں جس کے اندر وزن ہو, لہذا الگ وزن کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں. جب قافیہ تین کہہ دیا معلوم ہو وزن بھی برقرار رہے گا, معنی بھی برقرار. فَإِن قِيلَ كَانَ عَلَيْهِ أَن يَقُولَ, اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مصنف پر واجب تھا کہ وہ یوں کہتا, یصح الوزن والمعنی, وزن بھی صحیح رہے گا اور معنی بھی صحیح رہے گا, عند الوقوف علی کل منہما, دونوں پر وقف کرنے کی صورت میں. لأن التشريع, اس لیے کہ تشریح جو ہے, ہوا ان یبنی الشاعر ابیات القصیدۃ ذات القافیتین, بھائی وہ ان یبنی الشاعر ابیات القصیدۃ, کہ بنا کرے مولانا شاعر ایک قصیدے کے اشعار کی, ذات القافیتین, بھائی ایسا قصیدہ جو دو قافیوں والا ہو. علی بحرین, کتنی بحروں پر؟ دو پر. او ضربین من بحر واحد, یا ایک ہی بحر کی کتنی ہو؟ دو ضربیں ہوں. بھائی یہ دیکھو, یہ جو وزن ہے نا ان کو بحریں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو پھر ایک ہی بحر کے اندر بعض اوقات ضربوں میں فرق پڑتا ہے. میں نے بتلایا ضرب کسے کہتے ہیں؟ دوسرے شعر کے آخر کو. تو بحر وہی رہتی ہے اور ضرب میں کیا ہوتا رہتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. تو یا تو جو دو قافیے بنائے ایک ہی بحر میں سے ہوں گے لیکن کیا ہوں گی، ضربیں دو الگ الگ ہوں گی، یا دونوں بالکل الگ الگ بحروں کے ہی ہو جائیں گے، صرف ضربوں کا اختلاف نہیں رہے گا بلکہ بحر ہی کیا ہو جائے گی، بدل جائے گی. چلیے یہ اگلے سال آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو دیکھا دو بحروں سے ہوں گے وہ قافیے، اور ضربین من بحر واحد، ایک ہی بحر کی دو ضربیں ہوں گی بھائی. فعلا ایل قافیتین وقفتا کان شعرا مستقیما، تو جس قافیے پر بھی آپ وقف کریں تو پورا شعر ہوگا. قلنا، تو یہ وہ اعتراض نقل کیا، بعضوں نے کیا کہا کہ معنی کے ساتھ ساتھ ماتن کو کیا ذکر کرنا چاہیے تھا، وزن بھی صحیح رہے، کیونکہ وزن کے بغیر تو شعر نہیں. کہتے ہیں بھائی قلنا القافیہ تو انما ہی آخر البیت، کہ یہاں قافیہ کا لفظ ذکر کیا ہے اور قافیہ یہ تو شعر کے آخر کو کہتے ہیں. فل بنا اعلی قافیتین لا یتصور الا اذا کان البیت بیت بحیث یصح الوزن ویحصل الشعر عند الوقوف علی کل منہما، بس بنا دو قافیوں پر اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ شعر اس طور پر ہو کہ اس کا وزن صحیح ہو اور شعر اس سے حاصل ہو رہا ہو جب آپ اس پر کیا کریں، وقف کریں. وَإِلَّا لَمْ تَكُنِ الْأُولَى قَافِيَةً، ورنہ تو پہلا قافیہ ہی نہیں رہے گا. قولی، جیسے شاعر کہتا ہے، یا خاطب الدنیا، اے دنیا کو پیغام، دنیا سے نکاح کرنے والے یا پیغام نکاح دینے والے، یعنی دنیا کو طلب کرنے والے، من خطب المرء، آتا عورت کو پیغام نکاح بھیجنا، مانا خطب یخطب خطبتن و خطبتن بھائی، تو خطبہ اگر مصدر آئے تو اس کا معنی ہے تقریر کرنا، اور خطب یخطب خطبہ ہو تو اس کا کیا معنی ہے، پیغام، تو یہ خطبہ سے ہے. یا خاطب الدنیا من خطب المرأتی الدنیتی ایل خصیصتی، اے گھٹیا دنیا کو طلب کرنے والے، انہا شرک الردا، یقیناً یہ دنیا جو ہے ہلاکت کا جال ہے. شرک کہتے ہیں جال کو، پھندے کو. الردا ہلاکت، اے حبالت، حبت الحلاق، ہلاکت کا جال ہے. وقرارت الاقدار، اقدار قدر کی جمع والا نا، یہ میل کو چیل کو کہتے ہیں، ناگواری کو کہتے ہیں، تلخی کو کہتے ہیں، اور یہ میل کو چیل کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، یعنی میل کو چیل کا مرکز ہے. وقرارت الاقدار، اے مقر القدورات، قدورات یعنی ناگواریوں اور تلخیوں کا یا میل کو چیل کا مرکز ہے یہ دنیا. تو دیکھو شعر کیسے ہے، یوں ہے، یہ پہلا مصرع یوں ہے، یا خاطب الدنیا دنیتی انہا، یہ پہلا مصرع، شرک الردا و قرارت الاقدار، یہ کیا ہے دوسرا مصرع. آپ ذرا، آپ مولانا و قرارت الاقدار اس سے پہلے اس کو ختم کر دیں اور شرک الردا پر وقف کریں، پھر بھی شعر پورا، لیکن اب شعر یوں ہے، یا خاطب الدنیا دنی، پہلا مصرع، یتی انہا شرک الردا، یہ کیا ہے دوسرا مصرع. تو یہ اب بھی شعر پورا، سمجھ میں آیا بھائی، ادنی پر پہلا مصرع ختم، یتی انہا شرک الردا، یہ کیا ہے دوسرا مصرع. اور عربی میں ایسا ہوتا ہے کہ آدھا کلمہ پہلے مصرع میں ہوتا ہے اور آدھا کلمہ دوسرے مصرع میں، بعض اوقات یا ایک حرف دوسرے میں ہوتا ہے. فَإِن وَقَفْتَ عَلَى الرَّدَا، اگر آپ وقف کریں ردا پر، فَالْبَيْتُ مِنَ الضَّرْبِ الثَّامِنِ مِنَ الْكَامِلِ، تو شعر جو ہے ضرب آٹھویں ضرب میں سے ہے بحر کامل میں. بحر کامل کی کون سی ضرب بن جائے گی، آٹھویں ضرب، جبکہ آپ ردا پر وقف کریں، یعنی یوں بنے گا ردا شرک الردا پر. وَإِن وَقَفْتَ عَلَى الْأَقْدَارِ، اور اگر آپ آخر تک پڑھیں اور اقدار پر وقف کریں، فَهُوَ مِنَ الضَّرْبِ الثَّانِي مِنْهُ، تو پھر وہ بحر کامل کی کیا بن جائے گی، ضرب ثانی بن جائے گی. سمجھ میں آیا بھائی. وَالْقَافِيَةُ عِنْدَ الْخَلِيلِ مِنْ آخَرِ حَرْفٍ فِي الْبَيْتِ إِلَىٰ أَوَّلِ السَّاكِنِ يَلِيهِ حَرْكَةِ الَّتِي قَبْلَ ذَلِكَ السَّاكِنِ. امام خلیل قافیہ کی تعریف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں آخر کی طرف سے چلو، آخر کی طرف سے شمار کرو، جو پہلا ساکن آ جائے آخری حرف کے بعد آخری حرف کے ساتھ جو پہلا ساکن آ جائے اس ساکن سے ماقبل کی حرکت سے لے کر آخر تک یہ قافیہ ہے. کس کو کہتے ہیں قافیہ؟ آخری حرف کے ساتھ جو پہلا ساکن آئے اس پہلے ساکن سے ماقبل جو حرکت ہے اس حرکت سے لے کر آخر تک یہ کیا ہے؟ قافیہ. مثلا میں کہتا ہوں اقدار، اقدار آخری حرف کیا ہے؟ را. اس کے ساتھ قریب ترین ساکن کون ہے؟ الف. الف سے ماقبل حرکت کون سی؟ دال کو نہیں دیکھنا، اس کی صرف حرکت کو. الف کے ساتھ حرکت کون سی ہے؟ فتحہ. اس فتحہ سے لے کر آخر تک یہ مولانا قافیہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اچھا. شارکر ردا، ردا پر ہم وقف کر رہے ہیں، شارکر ردا. اب اس میں ذرا آپ مجھے بتائیں بھائی قافیہ کیا ہے؟ آخری حرف کیا ہے؟ یا الف بن گئی ہے نا، الف ہے. الف کے قریب ترین ساکن ڈھونڈو ذرا. دال متحرک ہے، وہ بھی نہیں. را جی، ایک را متحرک ہے، ایک ساکن ہے. تو را ساکن ہوئی مولانا، شارہ کر رادا، ایک را ساکن ہے. تو دال بھی متحرک، پہلی را بھی ادھر سے متحرک آخر کی طرف سے، دوسری را کیا ہے؟ اس را کے ساتھ حرکت کون سی ہے؟ کر ردا. کاف پر کیا آ رہا تھا؟ اس فتحے سے لے کر آخر تک یہ کیا کہلائے گا؟ قافیہ کہلائے گا. والقافیہ تو عند الخلیل، اور قافیہ امام خلیل کے نزدیک، من آخری حرف، ان آخری حرف فی البیت، شعر کے اندر آخری حرف سے لے کر الى اول ساکن یلیہ، وہ پہلا ساکن جو اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، مال حرکت التی قبل ذالک الساکن، اس حرکت کے ساتھ جو اس ساکن سے پہلے ہے. فالقافیہ الاولی من ھذا البیت ہوا لفظ الردا، پہل جو قافیہ اولا ہے اس شعر کے اندر وہ لفظ ردا ہے. مع حرکت الکاف من شرط، اور ساتھ کاف کی حرکت بھی ملانی پڑے گی، کس میں سے؟ کاف کی حرکت کے ساتھ شرط میں سے. والقافیہ الثانیہ، اور قافیہ ثانیہ جو ہے یہ من حرکت الدال من الاقدار الى الاخری، اقدار میں دال کی حرکت سے لے کر آخر تک بھئی قافیہ ہے. وقد يكون البناء على اكثر من القافيتين وهو قليل متكلف، یہ تو تھا دو قافیوں پر بنا ہوتی ہے، کبھی تین قافیوں پر یا تین سے زیادہ پر بنا ہوتی ہے. ایک کو حذف کریں پھر بھی شعر، دوسرے کو حذف کریں پھر بھی شعر، لیکن کہتے ہیں وہ قلیل ہے اور متکلف مولانا، جی بڑا متکلف والا ہے وہ کام اور بڑی مشقت والا ہے. وَمِن لَطِيفِ ذِي الْقَافِيَتَيْنِ، اور لطیف کا دو قافیوں والے اشعار میں سے، ناؤن ایک قسم وہ ہے، یوجدو فی الشعر الفارسی، یہ جو کس کے اندر پائی جاتی ہے؟ علامہ طبرستانی چونکہ اپنی اصل زبان ان کی فارسی ہے، فارسی، تو اب اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ فارسی کے میں دو قافیے والے، جیسے یہ ابھی ہم نے اوپر ذکر کیے دو قافیے والے عربی اشعار، فارسی میں بھی بعض اشعار دو قافیے والے آپ کو ملیں گے، لیکن ان میں شاعر ایک اور کمال کرتا ہے کہ پہلے قافیے کے بعد، کس کے بعد؟ پہلے قافیے کو چھوڑ دو، اس کے بعد جو باقی اشعار ہوتے ہیں ان میں وہ ایسے الفاظ لے کر آتا ہے کہ ان لفظوں کو ذرا آپ نکال کر جوڑ دیں آپس میں، تو پھر باقاعدہ ایک الگ اشعار تیار ہو جاتے ہیں مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ الگ اشعار. نون ایک نو الفاظ، وہ ہوا یقون الفاظ الباقی تو بعد القواف الاولی، اور وہ یہ کہ باقی الفاظ جو ہوں قافیے اول قافیے کے بعد، بحیث وہ اس طور پر ہوتے ہیں، اذا اجتمع جب وہ جمع ہو جائیں، کانت شعرا مستقیم المعنی، تو ایسا شعر بن جاتا ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہوتا ہے. ومنہ ای من اللفظی لزوم ما لا یلزم، اور قسم لفظی میں سے بھائی یہ لزوم ہے اس چیز کا جو لازم نہیں ہوتی. وَيُقَالُ لَهَا يُقَالُ لَهُ الْالْتِزَامُ وَالتَّزْمِينُ وَالتَّشْدِيدُ وَالْإِعْنَاتُ، اور اس کو التزام، تزمین، تشدید اور اعنات کہتے ہیں. وہ ہوا یجیا قبل حرف روی، وہ یہ کہ لایا جائے حرف روی سے پہلے، وہ ما فی معنی، اور جو اس کے معنی میں ہو، من الفاصلتی فاصلہ میں سے، ما ایسی چیز کو، لیس بلازم فی السجعی، جو سجع کے اندر لازم بھائی، لزوم ما لا یلزم، لزوم ما لا یلزم کس کو کہتے ہیں؟ ایسی چیز کا لازم کرنا جو لازم نہیں، ایسی چیز کا اپنے اوپر لازم کرنا جو لازم سجا کس کو کہتے ہیں مولانا؟ آخری حرف کا موافق ہونا، سجا کس کو کہتے ہیں؟ آخری حرفوں کا موافق ہونا سجا کے اندر. تو دیکھیے، ایک میں لے کر آیا ہوں مشقت، دوسرا لفظ لایا ہوں رحمت، سجا ہے یا نہیں دونوں میں؟ دونوں میں تاتا آ رہی ہے. اچھا، اس کے بعد اور کیا لے کر آیا مثلا؟ یا اسی طرح اور کوئی بنائے بھائی، دو لفظ ایک جیسے. جی ہاں، ایک میں آ گیا بادل، ایک میں آ گیا عادل بھائی، یہ بھی کیا ہے؟ ایک میں آخر میں بھی لام آ رہا ہے، دوسرے کے آخر میں بھی کیا آ رہا ہے؟ لام آ رہا ہے. لیکن کبھی کبھار شاعر کیا کرتا ہے، یا مولانا جو کلام منصور جو کہہ رہا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ آخر میں تو لام آنا تھا، قافیہ کیا ہے، کس پر آخری حرف کس کیا ہے؟ لام. تو ایک شعر مثلا، ایک شعر کے آخر میں لام ہے تو دوسرے میں بھی لام لائے گا، تیسرے میں بھی لام لائے گا، چوتھے میں بھی لام لائے گا، کیونکہ قصیدے کے اندر وہ سارے اشعار کا آخری حرف کا ایک جیسا ہونا. لیکن شاعر اپنے کمال کا اظہار کرتا ہے، وہ لام سے پہلے میم لے کر آیا ہے تو اگلے شعر میں بھی ایسا لفظ لائے گا کہ لام سے پہلے کیا آئے گا؟ میم. اس سے تمام اشعار میں وہ اسی طرح کرتا چلا جاتا ہے کہ لام سے پہلے کیا لا رہا ہے؟ میم لا رہا ہے. تو دیکھو، میم کا لانا لازم نہیں تھا سجا کے اندر، لیکن اس نے اپنے اوپر گویا کہ لازم کر لیا. سمجھ میں آیا؟ جیسے قرآن کے اندر ہے مولانا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اب یہاں بتلائیے مولانا، یہاں آخری حرف کون سا ہے قرینہ اول کا؟ را. قرینہ ثانیہ کا؟ را. تو دیکھو یہ دونوں یہاں پر کیا آئی مولانا؟ موافقت آئی سجا کے اعتبار سے. لیکن را میں تو موافقت ضروری تھی، لیکن یہاں دونوں جگہ را سے پہلے ہا آئی ہے مولانا، اور حالانکہ ہا کا لانا تو ضروری. تو یہ دیکھو لزوم ما لا یلزم ہے، ایسی چیز کو لازم کرنا جو لازم نہیں تھی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو، میں نے آپ کو بتلایا حرف روی آخری حرف کو کہتے ہیں شعر میں، اور قرینے کے اندر آخری حرف جو ہے اس کو وہ ذکر کریں گے، کیا کہیں گے؟ حرف روی و ما فی معناہ، جو چیز حرف روی کے معنی میں ہے. حرف روی کس کو کہتے ہیں شعر میں؟ تو قاف، یہ تو تھا شعر. اگر نثر میں ہو تو نثر میں یہ آخری حرف، اس کا نام تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کا نام ہے روی، تو یہ بھی روی کے ہی معنی میں ہے. روی تو نہیں ہے لیکن روی کے معنی میں ہے. وہ ہوا جی قبل حرف روی، وہ یہ کہ آئے وہ آنا ہے حرف روی سے پہلے. وہ ہوا الحرف، الحرف روی کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو بتلا رہے ہیں بھائی، وہ ہوا الحرف الذی تبنی علیہ القصیدہ، تو جس پر بنا ہوتی ہے قصیدے کی، یا تو بنا علیہ القصیدہ، تو جس پر بنا کی جاتی ہے قصیدے کی، وتن سب الیہ، اور اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. فیقال قصیدۃ لامیت او میمیت، بھائی قصیدہ کے آخر میں سارے میں لام آ رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ لامیہ. سارے میں میم آ رہا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قصیدہ میمیہ. تو یہ حرف روی ہوتا ہے، اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے، تو قصیدہ لامیہ اور میمیہ مثال کے طور پر کہتے ہیں. یہ کس سے ہے؟ کہتے ہیں من رویت الحبلہ، یہ رویت الحبلہ سے ہے. یہ کب رویت الحبلہ کب کہتے ہیں؟ اذا فتلتہو، جب آپ رسی کو بل دے کر مضبوط کریں، رسی کا بٹنا، رسی وغیرہ کا بٹنا، یعنی اس کو بل دے کر مضبوط کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ فتل کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ تو رسی کو آپ بل دے کر مضبوط کریں تو کہتے ہیں فرویت الحبلہ، میں نے رسی کو بل دیا یعنی اس کو مضبوط کیا. تو جب رسی کے لڑیاں جو ہیں آپ ان کو بل دے کر مضبوط کرتے ہیں تو وہ آپس میں مل جاتی ہیں. بل دینے سے ملتی ہیں یا نہیں مولانا؟ تین چار لڑیاں ہوں گی ساری آپس مل گئی مولانا. تو اسی طرح جیسے مولانا اس بل دینے نے رسی کی لڑیوں کو ملا دیا، اسی طرح حرف روی سارے قصیدے کے اشعار کو آپس میں ملاتا ہے کہ ہر ایک کے آخر میں کیا آ جاتی ہے؟ وہی حرف آ جاتا ہے. تو یہ مولانا رویت الحبل سے ہے، اذا فتلتہ، جب آپ اس کو بل دے کر مضبوط کریں رسی کو. لانہ یجمع بین الابیات، اس لیے کہ حرف روی جمع کر دیتا ہے اشعار کو مولانا. کما ان الفتل یجمع بین قوا الحبل، جیسے کہ بل دینا مولانا یہ جمع کر دیتا ہے. قوا قوتن کی جمع ہے، رسی کی لڑی کو بھی کہتے ہیں مولانا. جیسے کہ بٹنا یہ جمع کر دیتا ہے رسی کی لڑیوں کو. اور من رویت علی البعیری، یا یہ کس سے یا تو یہ رویت الحبل سے ماخوذ ہے یا رویت علی البعیر سے ماخوذ ہے. عربی میں کہتے ہیں رویت علی البعیری، کب؟ جب آپ اس کے اوپر سامان کو ریوا سے باندھ دیں. کس سے باندھ دیں؟ ریوا، یعنی رسی ہے ریوا، وہ رسی جس کے ذریعے اونٹ پر سامان کو باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ گرے نہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسی کو ریوا. تو جیسے وہ رسی سامان کو گرنے نہیں دیتی، جمع رکھتی ہے، اسی طرح شعر کے اندر بھی حرف روی کیا کرتا ہے؟ سارے قصیدے کو آپس میں جوڑ دیتا ہے. یا یہ رویت علی البعیر سے ہے، کب کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اذا شددت علیہ الروا، جب آپ اس پر روا باندھ دیں. وہ روا کسے کہتے ہیں؟ وہ الحبل الذی یجمع به الاحمال، یہ وہ رسی ہے جس کے ذریعے بوجھوں کو جمع کیا جاتا ہے، وزن سامان کو باندھا جاتا ہے، یعنی جمع کیا جاتا ہے سواری پر. اور اچھا یہ اب پھر وہ حرف روی سے آئی بات، دوبارہ متن دیکھیں اوپر. وہ یہ لزوم مالا یلزم یہ ہے کہ آئے مولانا حرف روی سے پہلے او معافی مانا ہو، یا جو اس کے کیا مد ہے جو اس کے معنی میں ہو. حرف روی تو ہے شعر میں، اور معافی مانا ہو یہ کس کے اندر؟ نثر کے اندر. تو نثر میں حرف روی تو نہیں، لیکن آخری حرف تو ہے، تو وہ بھی کس کے حکم میں ہے؟ تو یہی بات کریں کہ حرف روی یا وہ جو اس کے معنی میں ہو، یعنی نثر کے اندر ہو. اے قبل حرف الذی ہوا فی معنی حرف روی من الفاصلتی، یعنی وہ حرف جو مولانا حرف روی کے معنی میں ہو، من الفاصلتی فاصلہ میں، یعنی الحرف الذی وقعت فی فواصل الفقر، یعنی وہ حرف جو واقع ہو فقروں کے فواصل میں. موقع حرف الروی، کس کی جگہ پر واقع ہو؟ حرف روی کی جگہ پر. فی قواف، جو حرف روی فی قواف الابیاتی، جو وہ حرف روی جو کس کے اندر تھا؟ اشعار کے قافیوں میں تھا. تو شعر کے قافیے میں جیسے روی آیا تھا، نثر کے فاصلے میں جو حرف آیا وہ بھی اسی روی کے حکم میں ہے. وفاعل یجیء، اور یجیء کا فاعل جو ہے ہوا قولہ، وہ یہ قول ہے. ما لیس بلازمین، آنا ہے حرف روی یا حرف روی جیسے حرف سے پہلے ما، وہ چیز، اس چیز کا آنا. لیس بلازمین، جو لازم نہیں تھی. فی السجع، کس کے اندر؟ سجع کے اندر. یعنی یؤتا قبلہ بشئین، لایا جائے اس حرف روی یا معافی معنی سے پہلے ایسی چیز کو کہ لو جعل القوافی او الفواصل اسجان، کہ قوافی یا فواصل کو کیا بنا دیں؟ سجعیں بنا دیں. لم یحتج الى الاتیان بذلک الشیء، تو احتیاج نہ ہوگی اس چیز کے لانے کی، اس چیز کے لانے کی احتیاج. بھائی دیکھو جیسے قرآن میں آیا تقہر، دوسری جگہ آیا دوسرے قرینے میں تنہر. تو اب اگر ہم اس کے اور سجعیں بنائیں مولانا، کیا کریں؟
اور سجعیں بنائیں،
اس اور اس کی اور سجع بنا لیں، تو اس کے آخر میں کیا ہے؟ را. تو اور سجیں بنائیں دیکھیں مولانا. ایک مثلا تقہر تنہر آیا ہر تقہر تنہر را سب کے آخر میں آ رہا ہے لیکن اس سے پہلے ہا آ رہی ہے تنہر تسخر تنہر سب کے را سے پہلے ہا کسی میں بھی تو ایسی سجا بنانا سجا تو یہ ایسی بنانا ممکن تھی کہ جس کے اندر کیا ہو ہر ایک سے پہلے ہا نہ ہو لیکن کیا کیا گیا لازم کر لیا گیا کہ را سے پہلے کس کو ذکر کیا جا رہا ہے ہا کو. لزوم ما لا یلزم میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا کہ شعر کے اندر یا پھر نثر کے اندر سجا سے پہلے ایسی چیز کا اہتمام کرنا ایسی چیز کو کا متکلم کا اپنے اوپر ایسی چیز کو لازم کرنا جو سجا کے اندر لازم نہیں تھی. مثلا میں نے بتلایا تھا آیات آ رہی ہے تقہر تنہر تو یہاں پر را سے پہلے ہا کے لانے کا اہتمام کیا گیا حالانکہ سجا میں اس کے ہا کے لانے کی ضرورت اور اس کا لانا واجب نہیں تھا. اس کے علاوہ بھی تو آ سکتا تھا دیکھو تقہر اس کے ساتھ آ سکتا تھا تقہر اس کے ساتھ آ سکتا تھا تنہار. اب را سے پہلے ہا آ رہی ہے سب میں نہیں پھر لیکن سجا پھر بھی ہے. اسی طرح شعر وغیرہ کے اندر تو یہ کبھی حرکت اور حرف دونوں کے ساتھ ہوتا ہے کبھی صرف ایک حرکت جو آخری حرف سے پہلے جو ایک حرکت ہے. سارے اشعار میں شاعر اسی طرح کرتا ہے کہ را سے پہلے مثلا فتحہ آیا تو شاعر اپنے سارے اشعار میں کیا کرتا ہے را سے پہلے فتحہ لاتا ہے. اور کبھی حرف اور حرکت دونوں میں ہوتا ہے جیسے مولانا یہاں پر کہ را سے پہلے کیا آئی ہا اور ہا پر کیا ہے فتحہ تو دوسرے کے اندر تق ہر کے اندر بھی کیا ہے ہا اور اس پر کیا ہے فتحہ. اور کبھی صرف کس چیز کے ہر کی رعایت ہوتی ہے حرکت کی رعایت را سے پہلے مثلا ہر جگہ ہا تو آئے گی لیکن کبھی ہا پر ضمہ ہوگا کبھی فتحہ ہوگا کبھی کسرہ ہوگا. یعنی یو تا قبل ما لیس بلازم فی السجی ایسی چیز جو لازم نہیں ہے سجا کے اندر یعنی یو تا قبل بشین لایا جائے اس سے سجا سے حرف روی سے پہلے ایسی چیز کو کہ لو جعل القوافی او الفواصل اسجعن کہ اگر ان قوافی اور فواصل کو سجائیں بنایا جائے. بھائی فواصل اس وقت بھی سجا ہے ان میں لیکن ان کی الگ سجا ذرا بنا لو. تق ہر تن ہر میں سجا ہے یا نہیں سجا ہے لیکن اس کی الگ ذرا سجائیں بناؤ جس کے آخر میں کیا آئے راہی آئے تو آپ اور سجائیں بنائیں تن ہر تس ہر ہا کا لانا واجب تھا نہیں تو وہ چیز جو واجب نہیں تھی وہ اس تق ہر اور تن ہر میں کیا بنا دی گئی واجب کر بناتے ہوئے لائی گئی. لم يحتج الى الاتيان بذلك شيء تو احتیاج نہ ہو اس چیز کے لانے کی ويتم السجع بدونه اور سجع اس کے بغیر ہی تام ہو جائے. فمن زعم جی بعض علماء نے یہ گمان کیا مولانا انہوں نے کیا کہا کہ حرف روی یہ کس میں آتا ہے شعر میں اور نثر میں جو اس حرف روی کے معنی میں ہے یعنی نثر میں فاصلے کا آخری حرف وہ بھی کس کی طرح ہے روی کی طرح روی جیسے بالکل آخر میں قافیے کے آتا ہے فاصلے کے جو آخر میں حرف آئے وہ بھی کس کی طرح ہے روی کی طرح. تو ان دونوں کا چونکہ ذکر آیا تو کہتے ہیں ماتین کو کہنا چاہیے تھا ما لیس بلازمین فی سجعی اول قافیتی سجا کے ساتھ ساتھ کس کو ذکر کرنا چاہیے تھا قافیہ اس لیے کہ سجا تو آتا ہے نثر میں اور ما فی ما ناہو اس سے بھی کیا مراد تھی نثر تو سجا اس کے موافق ہوا. اور مولانا سجا کے مقابلے میں شعر میں جو آتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے قافیہ اور حرف روی کے لیے ضروری تھا کہ اب کس کو ذکر کیا جائے قافیہ کو بھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات دیکھو انہوں نے کہا نا یہ ہے شعر مولانا اس شعر کے آخر میں آ رہا ہے حرف روی ٹھیک ہے تو حرف روی سے پہلے ایسی چیز کے لانے کا اہتمام کرنا جو لازم نہیں تھی اور حرف روی آتا ہے شعر میں، اور شعر کے آخر میں جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قافیہ. تو قافیہ کے لفظ کو بھی ذکر کرنا ضروری تھا. جیسے انہوں نے سجا کے لفظ کو ذکر کیا، اور سجا کس میں آتا ہے؟ نثر میں. تو نثر میں سجا آتا تھا، اس کو ذکر کیا، تو قافیہ کو بھی تو ذکر کرنا چاہیے. وہ کس میں آتا ہے؟ شعر میں، جس میں حرف روی بھی اسی میں آتا ہے. تو علامہ طبطالانی فرماتے ہیں جس نے یہ اشکال کیا کہ حرف روی کی مناسبت سے قافیہ ذکر کرنا چاہیے، جیسے کہ معافی معناہ کی رعایت سے سجا کو ذکر کیا، معافی معناہ کی رعایت سے کس کو ذکر ہے؟ تو اسی طرح حرف روی کی مناسبت سے کس کو ذکر کرنا چاہیے؟ قافیہ کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا، تاکہ شعر اور تاکہ نثر کے ساتھ ساتھ شعر بھی داخل ہو جائے. علامہ طبطالانی فرماتے ہیں کہ وہ مصنف کے کلام کو سمجھے ہی نہیں. مصنف کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس شعر کو کیا بنا دیں؟ سجا بنا دیں، اور وہ جو فواصل آ رہے تھے ان سے بھی کیا بنا دیں؟ سجا بنا دیں. دونوں سے کیا بنا دیں؟ سجا بنا دیں. یہ معنی ہے دونوں سے سجا بنا لو، تو اس سجا کے اندر اگر را آ رہی ہے تو را سے پہلے ہا کا لانا تو لازم، اس میں لازم نہیں تھا، لیکن شاعر نے اپنے کلام میں کیا کیا ہوا ہے؟ لازم کیا ہوا ہے. فواصل کے اندر جیسے مولانا قرآن میں تق ہر ہا آ رہی ہے، اس سے آپ الگ ذرا سجا بنا لیں، تذکر تنہر، یہ سجا بنا لی یا نہیں؟ آپ نے الگ سجا بنائی، اس سجا کے اندر ہا کا لانا واجب ہے نہیں. تو دیکھو سجا الگ بنانی پڑے گی، شعر سے بھی الگ سجا بنائیں گے اور فواصل سے بھی، اور اس سجا کے اندر تو آخر میں مثلا اگر را آ رہی ہے تو ماقبل میں ہا کا لانا لازم نہیں تھا، لیکن کلام اللہ میں اس کا کیا کیا گیا؟ اہتمام کیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَمَن فَمَن زَعَمَ، جس نے یہ گمان کیا، اَنَّهُ كَانَ يَنبَغِي أَن يَقُولَ، کہ مناسب تھا کہ مصنف یوں فرماتے، مَا لَيْسَ بِلَازِمٍ فِي السَّجْعِ اَوِلْ قَافِيَ، اَوِلْ قَافِيَ کا لفظ بھی بڑھاتے، لِيُوَافِقَ قَوْلَهُ، تاکہ ماتن کا قول اپنے اس قول کے ساتھ موافق ہو جاتا، قبل حرف الروی او معافی معناہ، قبل حرف الروی اوپر جو متن میں آیا تھا اس کے ساتھ بھی مناسبت آ جاتی، اور معافی معناہ کے ساتھ مناسبت موجود ہی ہے. فہو لم یعرف معنی ھذا الکلام، تو اس نے اس کلام کے معنی کو دراصل جانا ہی نہیں، جس نے یہ اعتراض کیا اس نے اس کلام کے معنی کو دراصل جانا ہی نہیں. ثم لا یخفا، پھر یہ بات بھی مخفی نہیں ہے، کہ ان المراد بقولہ یجیء قبل کذا ما لیس بلازم فی السجع یکون ذلک فی بیتین یا اکثر، کہتے ہیں پھر یہ بات بھی مخفی نہیں ہے کہ مصنف نے کیا فرمایا کہ حرف روی سے پہلے لانا ہے، یا وہ جو حرف روی کے معنی میں ہے اس سے پہلے لانا، ایسی چیز کو جو لازم نہیں. اس کا پتہ دو یا زیادہ شعروں میں ہی چلے گا، اور اس کا پتہ دو فواصل یا زیادہ میں ہی چلے گا، ایک فاصلے میں اس کا پتہ نہیں چلے گا، ایک شعر میں اس کا پتہ. بھائی دیکھو مثلا میں یہ آگے شعر ذکر کریں گے، قفا نفکی من ذکرہ حبیبی و منزلی بسقط اللوا بین الدخول فحوملی. تو دیکھو آپ بتائیے حرف روی کیا ہے اس شعر کے اندر؟ توجہ ہے سبق کی طرف، لمبا نہ ہو جائے کہیں سبق، سبق کی طرف. ہاں فاصلہ کیا ہے یہاں بھائی؟ آخری حرف کیا ہے؟ فحومل. تو حرف روی کیا ہے؟ لام. تو لام سے پہلے میم آیا یا نہیں؟ آیا. اور میم کا لانا کوئی لازمی تھا سجا میں؟ نہیں. تو پھر تو یہ میم بھی داخل ہو گئی سجا کے اندر، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے شاعر کی، کیونکہ بھائی حرف روی سے پہلے کچھ نہ کچھ تو ضرور آئے گا، آئے گا یا صرف وہ آخری حرف آ جائے گا؟ کچھ نہ کچھ تو ضرور آئے گا. تو آپ کی تعریف تو اس پر بھی صادق آ رہی ہے کہ حرف روی سے ایسی پہلے ایسی چیز لانا جس کا لانا لازم نہیں تھا. کہتے ہیں نہیں یہ مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کچھ نہ کچھ تو آئے گا، یہ ہم بھی مانتے ہیں. مطلب یہ ہے اگلے شعر میں بھی دیکھو، پہلے شعر میں لام سے پہلے جو لایا ہے دوسرے میں بھی لام سے پہلے اگر وہی لایا ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ لزوم مالا یلزم ہے، ورنہ نہیں. اس تو اس کا پتہ ایک شعر سے چلے گا یا دو یا تین سے؟ دو یا تین سے پتہ چلے گا. پھر یہ باتیں مخفی نہیں ہے کہ مراد ماتن کی اپنے اس فعل کے ساتھ یجی او قبل قضا کہ آئے اس سے پہلے ما لیس بلازمین فی سجا، اس سے مراد یہ ہے کہ ان یکون ذالک فی بیتین، کہ یہ کتنوں میں پتہ چلے گا، دو شعر، یہ دو شعروں میں ہوگا، او اکثر یا زیادہ کے اندر، او فاصلتین او اکثر یا دو فاصلوں میں ہوگا یا زیادہ میں، والا وگرنا تو ففی کل بیت و فاصلتین، ورنہ تو ہر شعر اور ہر فاصلے کے اندر یہ جی اقبل حرف روی او معافی مانا ہو حرف روی یا جو حرف روی کے معنی میں ہے اس سے پہلے آتا ہے ما ایسی چیز لیس بلازم ان فی سج، جو سجا میں لازم نہیں ہوتی وہ آتی ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو آتا ہی ہے، کقول ہی جیسے امرا القیس کہتا ہے قیفان نب کی، اے میرے دو دوستوں کھڑے ہو جاؤ، نب کی ہم ذرا رو لیں، من ذکر حبیب و منزلی، اپنے محبوب اور گھر کو یا منزلوں کو یاد کر کے، بسے لوا کہتے ہیں کنارے کو مولانا، لوا کہتے ہیں ریت کا کنارہ بل کھاتا ہوا ٹیڑھا ہوا، تو ریت کے جو بل کھاتے ہوئے کنارے ہیں اس کے پاس کھڑے ہو کر ہم ذرا رو لیں، یہ کہاں پر ہے ریت کے بل کھاتے ہوئے کنارے اور ٹیلے، بین الدخول فحملی، دخول اور حمل جگہ کے بیچ میں، وقد جاء قبل اللام میم مفتوح، اور تحقیق اس شعر کے اندر بھی لام سے پہلے میم مفتوح تو آیا ہے، اور میم وہ ہوا لیس بلازم فی سجا، اور میم کا لانا تو سجا میں لازم نہیں تھا، سمجھ میں آیا، تو پھر تو یہ میم بھی داخل ہو جائے گا لزوم ما لا یلزم میں، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ دو شعر دیکھو دونوں میں وہی آیا ہو تو پھر وہ کیا ہے لزوم ما لا یلزم، وقوله قبل حرف الروی او ما فی معناه، اور کہتے ہیں ماتن نے جو کہا نا حرف روی سے پہلے یا جو حرف روی کے معنی میں ہو اس سے پہلے، کہتے ہیں یہ دو لفظ اس لیے لے کر آئے، اشارہ کر دیا کہ یہ نثر میں بھی جاری ہوتا ہے اور نظم میں بھی جاری ہوتا ہے، انہ یجری فی النثر و النظم نحو فاما الیتیم فلا تقہر، بس یتیم کو آپ مت اس پر آپ سختی نہ کیجیے، واما السائل فلا تنہر، اور سائل کو نہ جھڑکیے، فر را بمنزلت حرف الروی، یہ را بمنزلہ حرف روی کے ہے، حرف روی نہیں کیونکہ کلام منصور ہے مولانا نظم نہیں، وہ مجی الحا قبلہ فی الفاصلتین، اور ہا کا آنا دونوں فاصلوں میں یہ لزوم ما لا یلزم، یہ کیا ہے لزوم لا یلزم لصحت السجع بدونها، اس لیے کہ سجع اس کے بغیر بھی صحیح ہو سکتا تھا، جیسے فلا تنہر ولا تسخر ولا تنہر، دیکھو ان سب لا تسخر لا تنہر میں سجع بھی ہے اور ہا بھی نہیں ہے، تو اس کے بغیر بھی سجع ہو سکتی تھی، وقوله جیسے شاعر کا یہ قول ہے مولانا، سأشکر عمرا ان تراخت منیتی، آیادی لم تمنن و ان ہی جلتی، فتن غیر محجو غنان صدیقی ہی، ولا مظہر الشکوا اذن نعل زلتی، رعا خلتی من حیث یخفا مکانوها، فکانت قضا عینیہ حتی تجلتی، تو دیکھو پہلے شعر میں آیا جلتی، تا مولانا حرف روی کیا ہے تا، تو شاعر پر واجب تھا کہ ہر شعر کے آخر میں تا لائے، لیکن اس نے اہتمام کیا کہ تا سے پہلے کیا لے آیا لام مشدد، تمام شعروں میں اہتمام کیا، تو یہ کیا ہے لزوم مالا یلزم ہے، ایسی چیز کو لازم کر دیا جو لازم نہیں تھی، سأشکر عمرن، شاعر کہتا ہے میں قریب عمر کا شکریہ ادا کروں گا، ان تر یعنی اس کے حق ادا کروں گا شکریہ کا، ان تراخت منیتی، اگر مؤخر ہو گئی میری موت، اگر مجھے ڈھیل مل گئی کچھ مولانا کچھ، میری عمر لمبی ہو گئی تو میں عمر کا شکریہ ادا کروں گا، ایادیا، ایادی مولانا جمع ہے ایدین کی، اور ایدین جمع ہے ید کی، اور ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اور بمانے احسان کے بھی آتا ہے، احسانات مراد ہیں، احسانات کا شکریہ ادا کروں گا اس کے، یہ بدل من عمرین، یہ عمر سے کیا ہے بدل، تو وہ عمرن منصوب، تو ایادیا بھی منصوب ہوگا، عمر کا شکریہ ادا کروں گا یعنی کہ اس کے احسانات کا شکریہ ادا کروں گا، لم تم نن، وہ احسانات جو منقطع نہیں ہوئے، منا یا منو کا ایک معنی کیا ہے منقطع ہونے، اس کے ایسے احسانات جو دائمی ہیں منقطع نہیں ہوئے کبھی، وَإِنْ هِيَ جَلَّتِ، اگرچہ یہ اگرچہ اپنی ذات کے اعتبار سے یہ احسانات بڑے عظیم ہیں بڑے جلیل ہیں، سمجھ میں آیا، بڑے عظیم عظیم احسانات ہیں لیکن منقطع کبھی نہیں ہوئے. خود بتلا رہے ہیں اَن لَم تقطع، یعنی جو دائمی ہے منقطع نہیں ہوئے. اور لم تخلف بمنت، یا مولانا تو یہ تو منا کا کیا معنی کیا میں نے، جو منقطع رکے نہیں. ایک منا یا منا کا معنی احسر نہ ہے، ایک منا یا منا کا معنی ہے احسان جتلانا، احسان. تو یہاں یہ جتلانے والا معنی کریں گے. اب دیکھو ان احسانات کا، لم تم نن، جو جتلائے نہیں گئے، جو جتلائے نہیں گئے. یہی ترجمہ علامہ طبرانی بھی کر رہے ہیں، اور لم تخلط بمنت، یا وہ احسان جتلانے کے ساتھ ملائے نہیں گئے. ان احسانات کا شکریہ ادا کروں گا جن کے ساتھ احسان جتلانا نہیں ملایا گیا، یعنی وہ جتلائے نہیں گئے. وَإِنْ عَظُمَتْ وَكَثُرَتْ، اگرچہ وہ احسانات خود بڑے عظیم ہیں اور بڑے کثیر ہیں. فتن عمر، ایسا نوجوان ہے، غیر محجوب الغنا عن صدیقہ، جو روکتا نہیں ہے اپنی دولت کو اپنے دوستوں سے. ولا مظہر الشکوا، یہ یا غلط ہے مولانا، یہ کاتب کی غلطی ہے، مظہری نہیں ہے، مظہر الشکوا. ولا مظہر الشکوا، اور وہ ایسا نوجوان ہے جو ظاہر نہیں کرتا شکایت کو. اذن نال ذلتی، جب جوتا پھسل جائے، جب جوتا پھسل جائے تو پھر بھی وہ شکایت نہیں. یہ کنایا ہے تکلیف کے آنے سے، کوئی تکلیف پھسل گیا تو تکلیف آئی یا نہیں، تو یہ عام کنایا، عام تکلیف سے. کوئی تکلیف پریشانی مصیبت آ جائے تو وہ کیا ہے، پر وہ صبر کرتا ہے، شکوا شکایت نہیں کرتا اللہ سے. ذلت القدم والنعل کنایت عن نزول الشر والمحنت، قدم کا پھسلنا اور جوتے کا پھسلنا یہ کنایا ہے شر کے نازل ہونے سے اور مشقت کے نازل ہونے سے. رعا خلتی، خلا کہتے ہیں مولانا احتیاج، مفلسی، محتاجی کو خلا. رعا خلتی، وہ میرے فقر اور میری مفلسی کو دیکھتا ہے. من حیث، ایسی جگہ سے، یخفا مکانوہا، کہ اس کا مکان بھی مخفی ہوتا ہے، یعنی ایسی جگہ سے میرے جو فقر ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو پھر بھی کیا کر لیتا ہے، میں اپنے فقر کو چھپا کر رکھتا ہوں، صبر کرتا ہوں، کسی سے ذکر نہیں کرتا، لیکن وہ پھر بھی کیا کر لیتا ہے میرے فقر کو، تو وہ دیکھ لیتا ہے میرے فقر کو اس طور پر کہ اس کی جھپی ہوئی ہوتی ہے. لِأَنِّي كُنْتُ أَسْتُرُهَا بِالتَّجَمُّل، تجمل کا معنی ہے مصیبتوں پر صبر کرنا، اس لیے کہ میں اس کو چھپا لیتا ہوں اپنے فقر کو، کس کے ساتھ، مصیبتوں پر صبر، صبر کرتے ہوئے، یعنی میں صبر کرتے ہوئے اپنی مصیبت کو، اپنے فقر کو چھپا لیتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ دیکھ لیتا ہے. فَقَانَتْ اَيْخَلَّتِ قَضَى عَيْنَيْهِ، تو میری مفلسی جو ہے اس کی آنکھ کا تنکا ہوتی ہے. حَتَّى تَجَلَّتِ، یہاں تک کہ وہ اس کو دور کر دے، اے ان کا شفقت دور ہو جائے. بھائی جیسے آنکھ کے اندر تنکا یا ذرہ پڑ جائے تو انسان کو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک اس کو نکال نہ دے. تو مجھ پر شاعر کہتا ہے فقر آ جائے تو وہ بھی اس کو اسی طرح سمجھتا ہے، اور جب تک اس کو دور نہ کر دے اس کو چین نہیں آتا. وَزَالَتْ بِإِصْلَاحِهِ اِيَّاهَ بِأَيَادِهِ، اور یہاں تک کہ وہ اس کو زائل کر دے، اصلاح کرتے ہوئے اس کی اپنے احسانات کے ساتھ، یعنی من حسن اہتمامہ. احسن نہیں ہے مولانا، یہ الف کاتب کی غلطی ہے. یعنی من حسن اہتمامہ جعلہ قد اللازم، یعنی اہتمام کا معنی توجہ دینا، اہمیت دینا، اور اس کے حسن اہتمام میں سے ہے یہ کہ وہ بنا دیتا ہے اس کو، کس کو، میرے فقر کو، میرے فقر کو وہ قرار دیتا ہے قد اللازم، اس مرض کی طرح جو لازم ہو. لِأَشْرَفِ آزَائِهِ، اس کے آزا میں جو سب سے شریف ہے، معزز ہے، آزا میں سب سے معزز اور شریف کیا ہے مولانا، آنکھ ہے، سب سے بڑی نعمتوں میں سے اللہ کی مولانا آنکھ ہے بھئی. تو سب سے معزز عز کے ساتھ جیسے کوئی بیماری لازم ہو جائے، میرے فقر کو بھی وہ اسی کی طرح سمجھتا ہے. حتی تلافاہو، یہاں تک کہ وہ اس کی تلافی کر دیتا ہے. بالاصطلاحی، کس کے ساتھ، اصطلاح کے ساتھ. فحرف الروی وہوا، یہ واو زائد ہے، کاتب کی غلطی ہے. فحرف الروی ہوا تاؤ، حرف روی کیا ہے، ہے. وقد جی قبلہ بلامن مشددت بلامن مشددت مفتوحت, اور تحقیق اس سے پہلے شاعر لام مشدد کو لایا ہے, ایسا لام مشدد جو مفتوح ہے. وہ ولیس بلازم فی السجع, اور وہ سجع میں لازم نہیں ہے. لصحت السجع بدونها, اس لیے کہ سجع اس کے بغیر بھی صحیح ہو سکتی تھی. مثال کے طور پر پہلے آیا جلت, تو آگے کیا آتا مدت منت انشقت, تو دیکھو سب میں تا آ رہی ہے لیکن لام نہیں, تو اس کے بغیر بھی کام چل سکتا تھا لیکن شاعر نے اپنے اوپر لازم کر لیا. واصل الحسن فی ذلک کلہ ای فی جمیع ما ذکر من المحسنات اللفظیات. دیکھو خلاصہ کلام سنو بھائی, کہتے ہیں یہ جو ہم نے محسنات لفظیہ ذکر کیے یہ کلام کے لفظوں میں حسن پیدا کرتے ہیں, لیکن اصل یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نظر معنی پر ہونی چاہیے. کس پر؟ معنی پر ہونی چاہیے. ہاں اس معنی کو ادا کرتے ہوئے اب آپ کیا کریں لفظوں میں بھی حسن پیدا کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آج پہلے لفظ توجہ آپ کی اصل میں لفظوں کی طرف ہو اور معنی کی طرف بعد میں ہو. سمجھ میں آیا؟ تو اصل توجہ ہونی چاہیے معنی کی طرف کہ آپ بات کیا کرنا چاہتے ہیں. ہاں اب اس معنی کو آپ اچھے سے لفظوں کا لباس پہنا دیں, لے نہیں کہ آپ کی اصل لفظ توجہ کس کی طرف ہے, لفظوں کی طرف ہے. لفظ بڑے حسین لے کر آئے اور یہ نہیں دیکھا کہ معنی کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو معنی ہے لباس پہننے والے کی طرح اور لفظ ہے لباس کی طرح. تو یہ ایسا ہی ہے کہ اگر مانا کہ آپ رعایت کریں اور لفظ اچھے پہنائیں تو مانا بھی اچھا ہوا, حسین انسان ہے گویا, اور اس کو لباس بھی آپ نے کیا پہنا دیا, اچھا پہنا دیا. اور اگر آپ کی توجہ لباس کی طرف ہے مانا کی طرف توجہ نہیں, تو یہ تو اسی طرح ہے جیسے آپ نے کیا کیا ایک نہایت بدشکل انسان کو کیا کر دیا, حسین الفاظ پہ حسین لباس پہنا دیا. وَأَصْلُ الْحُسْنِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ, اور آتن ان سب کے اندر ای فی جمیع ما ذکر من المحسنات اللفظیہ, ان تمام محسنات اللفظیہ میں ان تکون الالفاظ تابعۃ للمعانی, کے الفاظ کو تابع ہونا چاہیے معانی کے, دون العکس, نہ کہ معانی کو الفاظ کے تابع. الا ان تکون المعانی توابع للالفاظ, نہ یہ کہ معانی الفاظ کے تابع ہوں. بیان یوتا بالالفاظ متکلفۃ مصنوعۃ, بھائی معانی الفاظ کے تابع کیسے ہوں گے, صورت بتلا رہے ہیں. بھائی اس صورت کے لایا جائے ایسے الفاظ کو متکلفتن جن میں کیا کیا گیا ہو, تکلف کیا گیا ہو, مصنوعتن اور تصنع ہو, مصنوعی الفاظ ہوں, یا ان میں صنعت کا ارادہ کیا گیا ہو. فیت بہو حل مانا, تو مانا اس کے تابع ہو, پیچھے آئے اس کے کئی فرماکان, جیسا بھی وہ ہو. تو اصل توجہ آپ کی لفظوں کی طرف ہے, مانا کی طرف تو ہے ہی نہیں, تو یقیناً مانا کیا ہوگا صحیح نہیں ہوگا. کما یفعلہ بعض المتاخرین, جیسے کہ کرتے ہیں بعض متاخرین, الذین لهم شغف بإرادة المحسنات اللفظیۃ, جن کو دلچسپی ہوتی ہے محسنات لفظیہ کو لانے کے ساتھ. فیجعلون الکلام کانہ غیر مسوق لإفادة المعنى, تو وہ کلام کو کیسا کر دیتے ہیں گویا کہ وہ معنی کا فائدہ دینے کے لیے نہیں چلایا گیا بلکہ صرف الفاظ کو ذکر کرنے کے لیے. اعلی اعلی الفاظ ذکر کرنا مقصد ہے, معنی تو مقصد ہی نہیں ہے. ولا یبالون بخفاء الدلالات ورقاقت المعانی, اور وہ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ دلالتوں کے خفا کی اور معانی کی کمزوری کی. رقاقت کا معنی کمزور ہونا, بے ربط ہونا, بے جوڑ ہونا. تو وہ معنی نا وہ الفاظ کو لے کر آتے ہیں, معنی کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہ لفظ اس معنی پر دلالت اچھی طرح کر بھی رہا ہے یا اچھی طرح دلالت نہیں کر رہا, اور یا یہ معنی کمزور ہے یا بے ربط تو نہیں ہے. نہیں, معنی کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. اصل توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ لفظ لے کر آئیں, صنعتیں اس میں استعمال کریں. فیصیر, تو یہ اسی طرح ہو جاتا ہے. کغم بم من ذہب, سونے کی نیام ہو. علی سیف من خشب, لکڑی کی تلوار پر. بل الوجہ, بلکہ طریقہ یہ ہے. انت ترک المعانی علی سجیت, کہ آپ معانی کو ان کی طبیعت پر چھوڑ دیں, معانی جیسے ہیں ان کو ویسا ہی رکھیں. فتطلب لانفسها الفاظا, پھر ان معانی کی ذات کے لیے آپ ایسے الفاظ تلاش کریں. تلق بها, جو ان کے, تو پہلے توجہ معانی کی طرف اور پھر اس کے لیے کس کو تلاش کرو, مناسب الفاظ کو. وعند هذا تظهر البلاغه, اس وقت جب آپ ایسا کریں گے تو پھر بلاغت ظاہر ہوگی، والبراعت اور کمال اور مہارت اور فوقیت ظاہر ہوگی، ویتمیز الکامل من القاصر، اور پتہ ممتاز ہو جائے گا کامل قاصر سے، پتہ چل جائے گا کون آدمی کامل ہے اور کون کیا ہے قاصر ہے. پہلے معنی ذہن میں ہے، اب اس کے مطابق الفاظ لاؤ، اب مسئلہ مشکل ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اب پتہ چل جائے گا کون کامل ہے بلاغت میں، کون قاصر ہے. وحین رتبہ، دیکھو خود بتلا رہے ہیں، اب چند دو تین بڑی دلچسپ باتیں آپ کو بتلا رہے ہیں. علامہ حریری مولانا، مقامات حریری جنہوں نے لکھی، دنیا کے اندر جن کا شور ہے، اور عجیب زبردست کتاب ہے، عجیب عجیب الفاظ لاتے ہیں، عجیب عجیب صنعتیں لے کر آتے ہیں. ان کو بادشاہ کے دربادشاہ نے اپنے دفتر میں، ان کو جو دیوان انشاء تھا مولانا، جو شعبہ تحریر تھا، اس میں مقرر کیا، وظیفہ دیا کہ بادشاہ نے کہا، وزیر نے بادشاہ نے کہا کہ بھائی ہم، میں نے خطوط لکھنے ہوتے ہیں بادشاہوں کو، امرا کو، میں جنگی کمانڈروں کو، علماء کو، میں نے خطوط لکھنے ہوتے ہیں، اور آپ کی تحریر بڑی زبردست ہے، آپ آئیے اور ہمارے اس شعبے کا نظام سنبھالیے، اور یہ خطوط میری طرف سے آپ لکھیں گے، میں بتا دوں گا یہ لکھ دو، تو آپ اس کے مطابق بہترین مضمون بنا کر کیا کر دیجئے، دیجئے. علامہ حریری آگئے، مقرر ہو گئے، کوئی خط وغیرہ بادشاہ نے دیے ہوں گے، لکھے بھائی، بڑی کہتے ہیں بڑی مشقت میں وہ پڑ گئے، بالآخر انہوں نے معذرت کر لی کہ یہ کام میرے سے نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو ابن خشاب بھی تھے مولانا، ایک بڑے اس زمانے کے ادیب بھائی، وہ بھی بادشاہ کے خطوط وغیرہ لکھتے، تو ان سے کس نے ذکر کیا، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ جو علامہ حریری ہیں یہ مقاماتی آدمی ہیں. کیا ہیں؟ یہ مقامات لکھنے والے آدمی ہیں، یعنی یہ اپنے ذہن، یہ تخیلاتی اصل میں الفاظ لاتے ہیں اور پھر معنی کو کیا کرتے ہیں، اس کے تابع رکھتے ہیں. تو اپنے طور پر تخیلاتی طور پر معنی واقعات بناتے چلے جاتے ہیں. جو واقعے کے اندر ایک چیز ہے، معنی پہلے ہے اور پھر اس کے لیے مناسب لفظ لانا، یہ کام یہ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آیا؟ تو اپنا اپنا مقام ہے، یہ اس کام کو احسن طریقے سے کر سکتے ہیں، اس کام کو احسن طریقے سے نہیں کر سکتے. حالانکہ مشکل تو یہ ہے کہ معنی آپ کو دے دیا اور کہا اب اس کو ذرا اچھے الفاظ میں ذکر کرو، یہ کیا ہے، مشکل کام ہے. نہ یہ کہ آپ ذہن میں پہلے کیا کرتے ہیں، الفاظ جمع کر لیتے ہیں اور پھر ان کو ترتیب دے دے کر کیا کرتے ہیں، ایک معنی بناتے چلے جاتے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ وحین رتب الحریری، اور جس وقت مولانا وظیفے پر مقرر کیا گیا علامہ حریری کو، ما کمال فضلہ، باوجود اپنے کمال فضیلت کے، بھئی ان کی بڑی فضیلت تو ہے، مہارت تو ہے، لیکن اس کے باوجود جب ان کو مقرر کیا گیا، فی دیوان الانشاء، انشاء کے دفتر میں، عاجز، وہ عاجز آ گئے. فقال ابن الخشاب، ابن خشاب فرماتے ہیں، ہوا رجل مقاماتی، وہ کیسے آدمی ہیں، مقام، وذالک لان کتابہ حکایت تجری علی حسب ارادتہ، اس لیے کہ ان کی جو کتاب ہے وہ ایسی حکایتیں ہیں جو ان کے اپنے ارادے کے مطابق چلتی ہیں. وَمَعَانِهِ تَتْبَعُ مَخْتَارَهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمَصْنُوعَاتِ، اور وہ الفاظ مصنوعات جو انہوں نے اختیار کیے ہوتے ہیں، معانی ان کے تابع چلتے ہیں. معانی کیا ہوتے ہیں؟ معانی تابع، پہلے لفظ کی طرف توجہ ہوتی. فَأَيْنَ هَذَا عَنْ كِتَابٍ، پس کہاں یہ مولانا، یہ جو انہوں نے فرضی معانی والی کتاب لکھی، کہاں یہ اس کتاب کے مقابلے میں، اُمِرَ بِهِ فِي قَضِيَّةٍ، جس کے بارے میں حکم دیا گیا کسی معاملے میں. سمجھ میں آیا؟ ایک وہ چیز ہے جس کا آپ کو کہا گیا ایسا لکھو، یہ بات بیان کرو الفاظ میں، اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہے، آپ اس کو اعلیٰ الفاظ میں بیان کریں. اور ایک وہ ہے کہ آپ تخیلاتی کیا کرتے ہیں، لفظ پہلے اکٹھے کر لیتے ہیں اور پھر اس کو معنی کے مطابق آپس میں جوڑتے چلے جاتے ہیں. تو دونوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. وما احسن ما قیل فی الترجیح، اور کتنا اچھا ہے وہ جو کہا گیا ہے ترجیح کے بارے میں، بین الصاحب والصحابی. یہ مانا، ایک ابن عباد تھے بھائی، اسماعیل ابن عباد صاحب کے لقب سے مشہور ہیں، اور صحابی، یہ دونوں بڑے ادیب ہیں مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو ابن عباد جو صاحب کے لقب سے مشہور تھے، یہ صاحب مقامات کی طرح کیا کرتے تھے، جو ارادہ کرتے تھے اس کے مطابق وہ لکھ لیا کرتے تھے، یعنی الفاظ جمع کیے اور ان کو معنی کی ایک طرح ایک تخیلاتی چیز کیا کرتے تھے، ہاں انشاء کے ماہر تھے، لیکن کس انداز کی انشاء، جیسے کہ علامہ حریری کی ہے، اور ایک صحابی تھے وہ بھی ادیب تھے لیکن وہ بڑے اونچے درجے کے تھے، ان کو جو کہا جاتا ایسا لکھو وہی چیز لکھتے، لیکن عجیب عجیب الفاظ اور صنعتیں استعمال کیا کرتے ہو، جبکہ علامہ صاحب ابن عباد کیا تھے، علامہ حریری کی طرح تھے. وما احسن ما قیل فی الترجیح بین الصاحب والصابی، اور کتنا اچھا ہے وہ جو کہا گیا ہے صاحب اور صابی کے درمیان ترجیح دینے کے سلسلے میں، کیا کہا گیا ہے کہ ان صاحب کان یکتب کما یرید، کہ صاحب جو تھے وہ لکھا کرتے تھے جیسے وہ ارادہ کرتے تھے، اور بھی وہ لکھا کرتے تھے کما یؤمر، جیسا ان کو حکم دیا جاتا تھا. تو کس کا درجہ اعلیٰ ہوا؟ صحابی کا، کیونکہ جو دوسرے کی رائے کے مطابق لکھ سکتا ہے اپنی رائے کے مطابق تو وہ بطریق اولا لکھ سکتا ہے. وبین الحالین بون بعید، اور دونوں حالتوں کے درمیان بڑا فرق ہے، دونوں میں کیا ہے بڑا فرق ہے، بون فرق. ولہذا قال قاضی قم حین کتب الیہ الصاحب، کہتے ہیں بھئی یہ قاضی تھا، قم ایک شہر ہے مولانا ایران میں، قم کا جو قاضی تھا اس کو ابن عباد نے خط لکھا، کیا لکھا، یہ ابن عباد وزیر تھا بھائی، اس نے قاضی کو خط لکھا، ایوہ القاضی بقم قد عزلنا فقم، اے قم میرے کے قاضی ہم نے تجھے جدا کر دیا، معزول کر دیا، فقم تو اب اٹھ جا، جا اب چلا جا. تو کیا کیا لکھا انہوں نے، ایوہ القاضی بقم قد عزلنا فقم، یہ خط قاضی صاحب کو ملا بھائی. قاضی صاحب حیران ہوئے، یہ مجھے کیوں معزول کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور بادشاہ بھی ایسا وزیر ہے، وزیر کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مجھے کیا کرے معزول کرے. پہلے سوچا مذاق کیا ہے بھائی، پھر غور و فکر کرنے لگے کہ یہ کیا کیوں کیا ایسا، پھر بات سمجھ گئے. کہتے ہیں یہ جو ابن عباد ہے، چونکہ یہ بڑے ادیب ہیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ قم جو ہے شہر کا نام ہے قم، اس کے ساتھ کوئی قافیہ جوڑیں، اس کے ساتھ کیا کریں قافیہ جوڑیں، اور قم کے ساتھ صرف ایک ہی جڑتا ہے، قم فعل امر قام یقوم سے. اب وہ قم کے مقابلے میں قم لانا چاہتے ہیں، لیکن کلانا کرنا چاہتے ہیں جو واقعے کے مطابق ہو، کیا ہو، ویسے جوڑ دیں قم اور قم کو تو بات ہی نہیں بن رہی تھی. تو چنانچہ صرف اپنے قافیے کو واقعے کے مطابق کرنے کے لیے انہوں نے مجھے معزول کر دیا ہے، کیا کیا ہے، مجھے معزول کر دیا ہے. ولہذا قال قاضی قم، لہذا قم کے قاضی فرماتے ہیں، کب حین کتب الیہ الصاحب، جب ان کی طرف صاحب ابن عباد نے یہ لکھا، ایوہ القاضی بقم قد عزلنا کا فقم، مولانا فقم ہونا چاہیے، ایوہ القاضی بقم وقد عزلنا کا فقم، قاضی نے کیا فرمایا، واللہ ما عزلتنی الا ہذہ السجعت، واللہ مجھے معزول اسی سجا نہیں معزول کیا، اور کسی چیز نے مجھے معزول نہیں کیا. حالہ المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.